أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ و علماء کرام اور عشاق و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور بالخصوص جمیع حاضرین و حاضرات اور سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ کے زیر اہتمام برمنگھم کی اس مرکزی مسجد میں ایک ایسی عظیم الشان کانفرنس میں حاضر ہیں جسے تین عنوان دیے گئے. ایک عنوان مقام مصطفیٰ ہے، دوسرا عنوان اس مقام مصطفیٰ ہی کی ایک شان ہے، ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا عنوان اس عقیدہ صحیحہ کی صحیح تعبیر ہے، اور وہ ہے اہل سنت والجماعت. میں اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی کو، مرکزی جماعت اہل سنت کے اکابرین میں سے بالخصوص حضرت علامہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب کو، حضرت علامہ احمد نثار بیگ صاحب کو، پھر مرکزی جماعت اہل سنت کے موجودہ صدر حضرت علامہ قاضی عبداللطیف صاحب کو، اور جماعت کے جمیع قائدین، کارکنان اور مخلصین و خادمان سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بطور خاص پیر طریقت حضرت خواجہ صاحبزادہ پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم، اسی طرح برمنگھم کی سینٹرل موسک جس کے عظیم الشان حال میں، نہایت ہی خوبصورت حال میں یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، میں ان کی پوری انتظامیہ کو اور ان کی مینجمنٹ کونسل کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ سعادت ان کے حصے میں اللہ رب العزت نے لکھ دی. میں 90s کے اوائل زمانے میں ایک بار یہاں خطاب کے لیے آیا تھا جب ڈاکٹر خالد علوی صاحب یہاں خطیب تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اس کے بعد آج یہ دوسری بار خطاب کا موقع. اب ہم بلا تاخیر موضوع کی طرف آتے ہیں. میرے ذمے آج کی کانفرنس میں جو موضوع ہے وہ مقام مصطفیٰ ہے. اس کا تحفظ کیسے ہوگا؟ وہ عقیدہ صحیحہ سے ہوگا. اس صحیح عقیدے کو سمجھنا، اسے اپنانا اور اس کے فروغ و اشاعت پر تن من دھن لگا دے. سمے مقام مصطفیٰ اور عقیدہ اہل سنت، ان دو موضوعات کو یکجا کروں گا اپنی گفتگو میں، تاکہ حضرت مولانا بوستان علی قادری صاحب کی طرح یہ موضوع بھی ایک گلستان بوستان بن جائے. ہم بات شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیہ کریمہ کا، سورہ آراف کی ایک آیہ کریمہ کا آخری حصہ میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یہ آیت شروع ہو رہی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. یہ سب آقا علیہ السلام کے اوصاف و کمالات بیان کیے گئے. اور یہ آیہ کریمہ ان چند آیات میں سے ہے جو جامع الاوصاف اور جامع الکمالات نبویہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اوصاف و کمالات کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے آخر پہ ایمان کے مفہوم کو سمجھا دیا ہے اور اسے ایک عقیدہ بنا دیا ہے. فرمایا فالذین آمنوا بہی، جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں گے جس کی ذات و صفات کا اور ذات و کمالات کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے، جو نبی رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں. جب رسول بھی کہہ دیا اور نبی بھی کہہ دیا، پھر امی ساتھ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مقام مصطفیٰ سمجھانے کے لیے ہے. اس لیے کہ جب رسول ہوئے تو اللہ رب العزت کی تمام رسالات کے حامل ہو گئے انسانیت کی طرف، جب نبی کہا تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ تمام علوم و اخبارات غیبیہ کے حامل ہو گئے. تو امی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ امی اس لیے کہا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ جتنے کمالات علم میں، اخلاق میں، فکر میں، فہم میں، معرفت میں، جتنے کمالات اس رسول اور اس نبی کی ذات میں دیکھتے ہو، ان میں کوئی ایک کمال بھی کسبی نہیں ہے، سب وہبی ہیں. یہ معنی ہے امی کا، یعنی وہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، نہ انہوں نے کسی استاد سے سیکھے، نہ کسی کتاب سے پڑھے، یہ سارے اصلاً ان کو باری تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوئے. بعض لوگوں نے مقام مصطفیٰ کو نہ سمجھتے ہوئے لفظ امی کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی نے ان پڑھ لکھ دیا، معاذ اللہ کسی نے الیٹریٹ لکھ دیا. ایسے لکھنے والے سے بڑا نہ کوئی ان پڑھ ہے کائنات میں، نہ کوئی الیٹریٹ ہے. وہ ذات حضور علیہ السلام کو امی فرما رہی ہے آپ کے مرتبہ علم کو بتانے کے لیے کہ کسی سے نہیں پڑھا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، خود اللہ نے آپ کو علم دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تم ان کو الیٹریٹ کہہ رہے ہو اور ان پڑھ کہہ رہے ہو. یہ مقام علم کا اظہار ہو رہا ہے الامی، اور یہ امی میں اصل کا معنی ہے. قرآن کو ام الکتاب کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں، کہ سارے قرآن، سارے قرآن کے علوم کو ایک سورت میں جمع کر دیا، اس لیے یہ پورے قرآن کی ام ہے. اس طرح اولین و آخرین ساری کائنات کے علم جس ذات میں جمع ہو جائیں وہ ذات امی کہلاتی ہے، اسی طرح جس طرح سورہ فاتحہ قرآن کی امی کتاب. اور مکہ کو ام القرآ کہا، مکہ کو ام القرآ کہا، یعنی قرۂ ارضی پر سب سے پہلے جس گھر کو، جس شہر کو اللہ نے بنایا، جس اصل سے کائنات کی ابتدا ہوئی، وہ ام القرآ ہے. اسی طرح جس ذات سے اس کائنات خلق کی، عالم امر اور عالم خلق سب کی ابتدا ہوئی، اور جو نور اول کے طور پر ظہور پذیر ہوا، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اس کو امی کہتے ہیں. یعنی مکہ اس لیے امی ہے شہروں میں کہ اس سے ساری کائنات پھوٹی،
اور تاجدار کائنات اس لیے امی ہیں کہ اس سے سارے انبیاء کی نبوتیں پھوٹیں، سب کی رسالتیں پھوٹیں، انسانیت کے کمال پھوٹے، ساری کائنات خلق وجود حضور کے نور سے پھوٹا. یہ اصل الکائنات ہیں، اصل الکائنات ہیں. اس لیے کہا اس کو عام رسولوں اور نبیوں کی طرح نہ سمجھنا، یہ النبی الامی ہے کہ اس کے چشمے سے سب کچھ پھوٹا ہے. یہ اصل نبوت ہے، یہ اصل رسالت ہے، یہ اول الانبیاء ہے، یہ اول الرسل ہے، سب اس میں سے نکلے. تو جس کو اول الانبیاء اور اول الرسل بنایا تو حقیقت یہ ہے کہ جو اپنی حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوا کرتا ہے. جو حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوتا ہے، اس میں بعدیت نہیں ہوتی. تو جس طرح اس نے اپنی ذات کو حول اول ور آخر کی شان دی، حول اول اولیت اور آخریت اس کی اپنی ذات کے لائق بنائی، فرمایا محبوب وہی شان آپ کو دی ہے، آپ کو امی بنایا تاکہ حول اول کی شان ظاہر ہو جائے کہ ہر شے کی اصل مصطفیٰ ہیں، اور آپ کو خاتم النبیین بنایا تاکہ آخر بھی آپ ہی ثابت ہو جائے. تو اولیت و آخریت کی شان آقا علیہ السلام کے اس لقب میں ہے. پھر آگے اوصاف بیان کیے، اوصاف بیان کرتے چلے آئے کہ ان کے اوصاف و کمالات تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، اور یہ لوگ دیکھتے اور پڑھتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ یہ امر بالمعروف عامر بھی ہیں، معروف کے لیے، ناہی بھی ہیں منکر کے لیے، اور صرف پیغام دینے والے اور امر و نہی فرمانے والے نہیں بلکہ یہ محلل بھی ہیں، محرم بھی ہیں. یہ صرف شارع نہیں، یہ شارع ہیں. کچھ کہہ دیں تو وہ شریعت بن جائے، منع کر دیں تو شریعت بن جائے، جس جب سے کھڑے ہو جائیں وہی شریعت سنت بن جائے، جس جب سے بیٹھے وہ شریعت ہو جائے، جس جب سے چلیں وہ شریعت ہو جائے، اگر مسکرا دیں وہ شریعت ہو جائے، کہہ دیں شریعت ہو جائے، رک جائیں شریعت ہو جائے. یہ وہ ذات ہے، وہ نبی جن کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا کلام سکوت حرکات و سکنات ہر ہر انگ اور ہر ہر ڈنگ اس سے خدا کا دین بنتا ہے، اس سے خدا کا دین بنتا ہے. لہذا اور فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں. اب یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں، اگر وہ پہلے ہی طیب ہیں، اگر وہ پہلے ہی طیب تھی تو ان کو حلال کرنے کی ضرورت کیا؟ طیب تو پہلے حلال ہوتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور اگر وہ پہلے ہی پلید ہیں تو انہیں حرام کرنے کی ضرورت کیا؟ پلید پہلے ہی حرام ہوتی ہے. اب قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا اشیاء کی اپنی اصل اور ماہیت میں مت جاؤ کہ وہ طیبات میں سے ہیں یا خبائث میں سے ہیں. اس رسول کا فیصلہ شریعت ہوگا، اس لیے یہ نہیں فرمایا وَيُحِلُّ الطَّيِّبَاتِ، کیا فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، نہیں فرمایا کہ طیبات کو حلال کرتے ہیں. وہ لاکھ طیب ہوتی پھریں جب تک زبان مصطفیٰ سے نہ نکلے کہ یہ حلال ہے، وہ حلال ہو نہیں سکتی، وہ طیب ہو کر بھی حلال نہیں ہو سکتی. لاکھ پلید ہوتی پھریں جب تک زبان مصطفیٰ نہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے، کوئی شے حرام ہو نہیں سکتی. تو حلت و حرمت کسی شے کی اصل ماہیت پر اس کا مدار نہیں کہ وہ طیب ہے یا خبیث، مدار حلت و حرمت کا زبان مصطفیٰ پر ہے. ارے جسے حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جسے حرام کہہ دے وہ حرام ہے. تو گویا شریعت جاننا ہو تو مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھا کرو، لب جو کہہ دے وہی شریعت بن جاتی ہے. یہ ہے مقام مصطفیٰ. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جو لَهُم کہا
تو مطلب ہے کہ انہیں پابند کر دیا، جن کے لیے یہ طیبات کو حلال کہہ دیں گے، وہ اگر ان کا انہوں نے حلال نہ کہا تھا تو وہ طیب ہو کر بھی امت کے لیے حلال نہ ہوگی. جن کو یہ حرام کر دیں گے وہی حرام ہوگی. تو مدار حلت و عرمت زبان مصطفیٰ پر ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آیا غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اور ناروا بوجھ کندھوں سے اتارنے کے لیے. یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے، مگر الہم سے والناس تک غلامی کی زنجیروں کو توڑنا اور کندھوں پہ پڑے ہوئے ناروا بوجھوں کو اتارنا، یہ پورے قرآن نے اس وصف کی نسبت اسلام کی طرف نہیں کی، اس وصف کی نسبت اسلام کی طرف. ہمیں کانسیپٹ اپنے ذہنوں سے نہیں قرآن سے لینے چاہیے، پیغمبر اسلام کی طرف کی ہے. فرمایا وَيَدَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اس رسول کی شان یہ ہے جو ناروا بوجھ لوگوں اور امتوں اور ملتوں کے کندھوں پر تھے، وہ بوجھ اتارنے والا یہ رسول ہے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جن ناجائز غلامی کی اور ظلم کی زنجیروں میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی، ان زنجیروں کو توڑنے والا مصطفیٰ ہے. چونکہ حضور نے توڑا سو یہ شان اسلام کو مل گئی، چونکہ حضور نے بوجھ اتارے سو ہم اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں. مگر سمجھنا یہ ہے کہ اصلا یہ کام کیا کس نے. اسلام الگ سے تو نہیں آیا نا انسانیت کی طرف، وہ تو آقا نے فرما دیا جس چیز کو یہ اسلام ہے وہی اسلام ہو گیا. آقا نے جس شے کو فرما دیا یہ اسلام ہے وہ اسلام ہو گیا. یہ نقطہ سمجھیں. آقا نے جس کتاب کو فرما دیا، جس کتاب کو یہ قرآن ہے، بس وہ قرآن ہو گیا. ہمارے پاس قرآن کے قرآن ہونے کی اور شہادت کیا ہے؟ یہ مقام مصطفیٰ. اگر مقام مصطفیٰ نہیں سمجھو گے تو مسلمانی کبھی صحیح نہیں ہوگی. اسی چیز نے امت کو مار ڈالا ہے. غار حرا سے اترے میرے آقا اور آتے ہی اقرا بسم ربک الذی خلق پانچ آیات پڑھ دی، وعلمک ما لم تکن تعلم تک پانچ آیات پڑھ دی. اب صحابہ کرام جو اس وقت صحابہ ابھی نہیں بنے تھے، لا محالہ مکہ کے باشندوں نے پوچھا یہ کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں سنا رہے ہیں، ہم نے تو یہ کلام کبھی نہیں سنا. پوچھا نا، بولیے. ان کے پوچھنے پر کہ یہ کیا ہے، نیا کلام، ایک عجیب کلام ہے، اس کے جواب میں میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے جو مجھ پہ نازل ہوا. اب یہاں بڑی توجہ سے میرا ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ جملہ قرآن تھا یا حدیث تھی؟ یہ بولیے. کہ یہ قرآن ہے، یہ تو ان پانچ آیتوں میں کوئی چھٹی آیت نہیں آئی، یہ تو آیت نہیں ہے اس مقام پر. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پانچوں آیتیں سنا دی. پوچھا آقا یہ کیا ہے، قرآن ختم ہو گیا یہاں پر، پہلی وہی. آقا یہ کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے. یہ جو جملہ فرمایا یہ قرآن ہے، جس کو ماننے والے مسلمان ہو گئے اور نہ ماننے والے کافر رہے، یہ جملہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ بولیے. حدیث رسول ہے نا کہ یہ قرآن ہے. تو جنہوں نے مان لیا تو انہوں نے قرآن کا قرآن ہونا پہلے مانا یا حدیث مصطفیٰ کا سچا ہونا پہلے مانا؟ انہوں نے پہلے کیا مانا؟ سنیں، میں سمجھانا چاہتا ہوں مقام مصطفیٰ. انہوں نے پہلے کیا مانا؟ آج لوگ تکرار کرتے ہمیں قرآن کافی ہے،
اور کسی حدیث اور سنت کی حاجت نہیں، ایسا کہنے والا بدترین کافر و ملحد ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں، یہ کلام خود قرآن نے نہیں کہا، الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں کہی نہیں کہ قرآن کا یہ صرف میں کافی ہوں۔ ارے جو بات خود قرآن نہیں کہتا، آپ وہ قرآن کے منہ میں کیوں ڈالتے ہیں وہ جملہ؟ قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ صرف قرآن، صرف میں کافی ہوں۔ جو بات قرآن نے نہیں کہی، ہم کون ہوتے ہیں اس بات کو کہنے والے؟ تو آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے، تو پہلے انہوں نے کس کو مانا؟ یہ قرآن ہے، اس جملے کو مانا نا، جب اس جملے کو مانا تو حدیث پر ایمان ہو گیا، تو اس حدیث پر ایمان لانے نے انہیں قرآن تک پہنچا دیا۔ تو ایون قرآن کو قرآن ماننا حدیث مصطفیٰ، زبان مصطفیٰ کا محتاج ہے، وہ مقدم ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں جو واقعہ ہے کوہ صفا کا، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تم پہ حملہ کر دے گا تو مان لو گے؟ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، سب نے کہا مان لیں گے۔ کیوں مان لو گے؟ اس لیے کہ آپ سچے ہیں، اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں، سچے ہیں تو مان لیں گے۔ فرمایا اگر مجھے سچا مانتے ہو تو تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا ایک ہے، یہ جھوٹے بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک خدا ہے۔ سو جو مان گئے وہ مومن ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، خدا ایک ہے یہ خبر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے۔ اور حضور نے فرمایا پہلے ٹیسٹ کیا، اگر یہ کہوں کہ لشکر آ رہا ہے حملہ کر دے گا تو مان لو گے؟ ٹیسٹ کیا کہ مجھے مانتے ہیں پہلے یا نہیں، میری سچائی کو مانتے ہیں کہ نہیں۔ جب جواب دیا ہاں آپ کو سچا مانتے ہیں، تب سچا ماننے والوں کو خدا کے ایک ہونے کی خبر دی۔ اگر وہ کہہ دیتے آپ کو سچا نہیں مانتے تو حضور ان کو وہ خبر ہی نہ دیتے۔ جب وہ حضور کو سچا ہی نہیں مان رہے تو انہیں خدا کے ایک ہونے کی، وہ کہتے جب ایک چھوٹی سی بات ہے لشکر کی، جب وہ میری بات کہ لشکر آ رہا ہے پہاڑ کے پیچھے وہ نہیں مانتے، جو محسوس ہے، مبصر ہے، دیکھی جانے والی چیز ہے، لمحے بعد دیکھ لو گے کہ لشکر آیا یا نہیں، تو جب یہ چھوٹی سی بات نہیں مانتے تو اس خدا کے ایک ہونے کی خبر تمہیں کیا دینی ہے؟ تم اس قابل ہی نہیں۔ تو انہوں نے حضور کو سچا مانا تو پھر آقا نے خبر دی کہ خدا ایک ہے۔ تو خدا کا ایک ہونا یہ خبر ہے۔ تو مخبر کون ہے؟ مخبر کون ہے؟ الرسول النبی الامی، آقا علیہ السلام مخبر ہیں۔ تو مجھے بولیے اگر خبر پر یقین کرنا ہو تو خبر پہ ڈائریکٹ یقین ہوتا ہے یا پہلے مخبر پر یقین ہوتا ہے؟ پہلے مخبر کو سچا مانتے ہو تب اس کی دی ہوئی خبر کو مانتے ہو۔ خبر توحید ہے اور مخبر کی شان رسالت ہے، مخبر مصطفیٰ ہے اور خبر جس کی دی جا رہی ہے وہ خدا ہے۔ مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ خدا کو وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ اگر کسی کی طبیعت میں بوجھ آئے تو فتویٰ مجھ پہ جو چاہے لگا دے، مگر بات دلیل سے کر رہا ہوں، دلیل سے سنوں گا۔ خدا کو صرف وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے، یہ ہے رسالت اور توحید کا تعلق۔ توحید اس کی وحدانیت اور اس کا ہونا، نہ کسی نے دیکھا، نہ سنا، نہ چکھا، نہ چھوا، وہ تو نہ محسوسات میں سے ہے، نہ معقولات میں سے ہے، نہ حواس اس کی خبر دیتے، نہ عقل خبر دیتی ہے، نہ وجدان اس کی خبر قطعی دیتا ہے، قطعی خبر۔ تو انسان کا علم تو فارغ ہو گیا، آپ نے آنکھ سے پوچھا وہ ہے، اس نے کہا میں نے تو دیکھا نہیں کبھی، کان سے پوچھا اللہ ہے، اس نے کہا میں نے تو کبھی سنا نہیں، زبان سے پوچھا ہے، اس نے کہا ابھی میں نے تو چکھا نہیں، ناک سے پوچھا ہے، اس نے کہا کبھی سونگا نہیں، ہاتھ سے پوچھا ہے، اس نے کہا کبھی چھوا نہیں. ہوا سے خمسہ، پہلے ذرائع علم جواب دے گئے. عقل سے پوچھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ہوا سے خمسہ باطنی عقل کے سارے ذرائع جواب دے گئے کہ نہ میرے تخیل میں کبھی آیا، نہ میرے تصور میں کبھی آیا، نہ وہ حصے مشترک میں کبھی آیا، نہ میرے وہم میں آیا، نہ خیال میں آیا. تو میں تو نہیں جانتا کہ ہے یا نہیں. تو وجدان سے پوچھا، اس نے کہا مجھے کیا خبر. میں بھی پنجابی میں کہتے ہیں اگ سگ. کیا؟ اگ سگ. کچھ اگ سگ حواس سے لیتا ہوں، کچھ عقل سے لیتا ہوں. یہ دونوں بند ہو جائیں تو مجھے کیا خبر کہ کون ہے کون. حاضرین محترم، جب خدا کے ہونے کی خبر انسان کے پاس نہ تھی، نہ ہے، نہ کوئی ظاہری شہادت ہے، نہ کوئی ذریعہ علم ہے، تو خدا کے خدا ہونے کا کس نے بتایا؟ زبان مصطفیٰ نے. تو مصطفیٰ کا مقام یہ ہے اسلام میں کہ آپ نے فرما دیا وہ ہے، ہم نے مان لیا ہے. فرما دیا ایک ہے، ہم نے کہا ایک ہے. وہ جو جو بتاتے گئے ہم مانتے چلے گئے. ارے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کو مانو، پھر جو جو منواتے جائیں مانتے جاؤ، جو جو چھڑاتے جائیں چھوڑتے جاؤ. اگر یہ ماہیت آ گئی تو اس کو ایمان کہتے ہیں.
اس ماہیت کو ایمان،
اگر یہ ماہیت اور کیفیت نصیب ہو گئی اس کو ایمان کہتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے. آقا علیہ السلام عرفات سے آئے ہیں، مینا کے میدان میں کھڑے ہیں، متفق علیہ بخاری مسلم کی، اور خطبہ دے رہے ہیں مینا میں آقا علیہ السلام. اور خطبے کے دوران صحابہ کرام سے کہتے ہیں شہر مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کون سا شہر ہے، شہر مکہ کی طرف اشارہ کر یہ کون سا شہر ہے. صحابہ اب دیکھیے آج ہم کتنا گر گئے، مقام مصطفیٰ کی معرفت سے کتنا دور ہو گئے، ہمارے عقائد میں کتنی گرد آ گئی، اور ہم نے توحید کے نام پر کتنی جہالت جمع کر لی. مقام مصطفیٰ صحابہ کرام کے عقیدے سے سمجھو. آقا اشارہ فرما کے کہتے ہیں یہ کون سا شہر ہے، کیا صحابہ کرام 125,000 صحابہ ہیں، حجت الوداع ہے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مکہ ہے؟ بولیے، کسی ایک صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ اور یہ ہے ادب. 125,000 صحابہ سے پوچھ رہے ہیں یہ کون سا شہر، ایک نے جواب میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے. جس میں جسارت نہ ہو وہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہوتا ہے. زبان چپ ہو گئی. جس میں نرا ادب اور سکوت ہو وہ عقیدہ صحابہ کا ہوتا ہے، اس کو اہل سنت کا عقیدہ کہتے ہیں. صحابہ نے معلوم ہے کیا کہا، واللہ اعلم ورسولہ، ہے کعبہ سامنے، وہیں سے آئے ہیں، طواف کر کے آئے ہیں، 3 دن پہلے وہیں سے آئے ہیں، وہیں سے احرام باندھ کر آئے ہیں، وہیں سے احرام باندھ کر آئے ہیں. کہتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کوئی جواب نہ دیا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے، حج کر رہے ہیں حج. یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا کوئی خبر، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور کئی طرق سے بخاری مسلم نے کئی بار روایت کی ہے، متفق علیہ. اور متفق علیہ سے جو ثابت ہو وہ خبر اور علم قطعی ہوتا ہے، قرآن کی نص کی مانند. پھر پوچھتے ہیں آقا علیہ السلام یہ کون سا مہینہ ہے. بھئی احرام باندھ کے کھڑے ہیں، مینا میں عرفات سے آئے ہیں، مینا میں حج ہو رہا ہے، تو نہیں معلوم کہ یا رسول اللہ یہ حجت الوداع ہے. کسی ایک صحابی نے نہیں کیا آقا یہ حجت الوداع ہے. واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. ایسے ہاتھ جوڑ دیا آقا، حضور آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بہتر جانتے ہیں. عقیدہ صحابہ کے عمل سے لو. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آج کون سا دن ہے. آپ نے بھی حد کر دی تاکہ قیامت تک لوگوں کو عقیدے کی سمجھ آ جائے. ہم کیا جھک مارتے پھرتے ہیں، اگر عقیدہ صحابہ سے لے لیں ساری فرقہ بندیاں ختم ہو جائیں. ایک جگہ ہو سکتی ہے امت، مگر پہچانو کہ نقطہ ارتکاز کیا ہے، وہ ایک نقطہ کیا ہے جس پر جمع ہو جائیں، ہم اس نقطے کی تلاش میں سرگرداں ہیں.
سبحان اللہ، وہی نقطہ چاہیے، سبحان اللہ،
اس کی معرفت چاہیے.
بے شک.
تو فرمایا آج کون سا دن ہے؟ نہیں معلوم کہ مینا میں کھڑے ہیں، قربانی ہونے والی ہے، کل عرفات سے چلے رات مزدلفہ گزاری. ایک صحابی 125,000 صحابہ میں سے نہیں کہتا یا رسول اللہ آج 10 ذی الحج، کوئی نہیں کہتا. اللہ و رسول و علماء کا سنیا تو جاننا، سنیا سب کچھ تینو پتا، سنیا سانو کچھ نہیں پتا، تو جاننا. یہ آقا کا، یہ صحابہ نے جو 23 برس تربیت فرمائی انہیں یہ عقیدہ ادا کیا. یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد یہی حدیث متفق علیہ دوسری روایت پہ، کسی نے ان سے پوچھا، یہ بخاری اور مسلم کی، یہ بھی متفق علیہ، کسی نے پوچھا کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ مکہ ہے، تمہیں علم تھا کہ یہ ذی الحجہ ہے، تمہیں علم تھا کہ آج یہ یوم نہر ہے، اور تم بولے کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ قربان جائیں صحابہ کرام کو، انہوں نے جواب دیا، وہ سن لو، وہاں سے عقیدہ، عقیدہ اہل سنت صحابہ سے اس طرح لیا گیا ہے، اسلام کا عقیدہ اس طرح آیا ہے. جو اس سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ بدعات اور خرافات ہیں، اور وہ دلالات ہیں، جو اس سے ہٹ کر وہ گمراہیاں ہیں. تو پوچھا آپ نے پتا تھا، کیوں جواب نہیں دیا؟ صحابہ کرام کہنے لگے خدا کی قسم پتا تھا یہ مکہ ہے. بولے اس لیے نہیں کہ معلوم نہیں تھا کہ یار کا منشا کیا ہے، معلوم نہیں تھا حضور کا منشا کیا ہے. ہم مکہ کہہ دیتے، حضور اس کا کوئی نام بدل دیتے، کوئی اور نام دے دیتے. اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. صحابہ جب یہ کہہ رہے ہیں، یہ بڑا خاص نقطہ علماء کرام کے لیے اور مدرسین کے لیے، جب صحابہ کرام بخاری مسلم میں روایت کے مطابق متفق علیہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم بتا دیتے حضور نام بدل دیتے، تو وہی ہو جاتا جو فرما دیتے ہیں. جب یہ جواب دے رہے تھے، انہیں قرآن کی وہ آیتیں یاد نہیں تھی، اول بیت بودیا ببکہ، کہ یہ مکہ شہر ہے. ان صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ قرآن اس شہر کو مکہ کہہ چکا ہے. ارے قرآن اس شہر کو مکہ کہہ چکا ہے، جانتے ہوئے کہ قرآن نے ڈکلیئر کر دیا یہ مکہ، پھر استعمال ہو رہا ہے کہ ہم مکہ کہیں حضور نام بدل دیں. تو بھلے قرآن میں آ گیا تھا، اگر حضور نے کہہ دیا یہ مکہ نہیں، آج سے یہ مدینہ ہے، اس کا نام مدینہ ہو جائے. پوچھا تمہیں معلوم تھا، احرام باندھے ہوئے حج کر رہے ہو، کہ یہ مہینہ ذی الحجہ ہے، کیوں نہیں بولے؟ عرض کرنے لگے پتا تھا ذی الحج ہے، بولے اس لیے نہیں کہ پتہ نہیں یار کا منشا کیا تھا. ہم ذی الحجہ کہتے، حضور کہہ دیتے نہیں آج سے محرم ہے، تو خدا کی قسم یہ محرم ہو جاتا. یہ کیوں نہیں بتایا کہ آج عید کا دن ہے، نہر کا قربانی کا دن ہے؟ معلوم تھا ہم یہ لیتے، حضور اسے کوئی اور دن قرار دے دیتے. جو زبان سے نکل جاتا وہی شریعت بن جاتی. اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ منشا یار کا کیا ہے، منشا ہمارا حضور کے منشا سے ٹکرا نہ جائے. سب کچھ قرآن کے ذریعے علم ہے، مگر تب بھی جویائی کی جسارت نہیں کرتے. یہ ہے مقام مصطفیٰ جس کی معرفت صحابہ کو تھی. اس مقام کی جگہ ہو جس عقیدے میں، تب وہ ایمان بنتا ہے، ورنہ نیری بے ایمانی ہے، نیری بے ایمانی. اگر آقا کی ذات سے تعلق یہ نہیں، نمازیں نہیں بچائیں گی، یاد رکھو، نمازیں نہیں بچائیں گی. نمازوں کا، یہ آگے آئیں گی باتیں، میں حدیث، میں کوئی بات قرآن اور حدیث سے باہر زندگی میں میں کبھی نہیں کرتا. یہ نماز، روزہ، زکات کے سارا پوچھ گچھ جب قیامت کے دن ہونی ہے. ایک حدیث دکھا دیں مجھے، ایک حدیث، کہ یہ قبر کی پہلی رات یہ سب تفصیلات پوچھی جائیں گی، کہیں نہیں آیا. یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کس نے کیا پڑھا کیا نہیں. قبر میں تو مقام مصطفیٰ کا سوال ہو، اس پر ہم آتے ہیں آگے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آئیے ہم عقیدے کو سمجھیں. عقیدہ کی بنیاد ایمان ہے، ایمان کی حقیقت بتا دی. یہی فلسفہ سورہ اخلاص کا ہے، فرمایا قل ہو اللہ احد. سنیا انہاں نو دس دے کہ میں ایک ہاں، سنیا من موڑیا انہاں نو دس دے کہ میں ایک ہاں. میرے محبوب ان کو بتا دے قل کہ میں ایک ہوں. باری تعالی ایک تو خود ہے، بندے تیرے ہیں، تو خود ہی بتا دے، تو خود ہی بتا دے ان اللہ احد. یہ سورہ توحید ہے، توحید کی تعریف بھی قرآن سے لے لیں تاکہ عقیدے کی سمجھ آ جائے کہ قرآن کس توحید کا تعارف کراتا ہے. باری تعالیٰ آپ خود فرما دے کہ میں ایک ہوں. فرمایا نہیں، یہ بات بڑی توجہ، اس میں ایک علمی نقطہ اہل علم کے لیے بڑا خاص. فرمایا نہیں. باری تعالیٰ تو ان سے خود کیوں نہیں فرماتا کہ میں ایک ہوں؟ فرمایا میں بندوں سے کلام ہی نہیں کرتا. میں لوگوں سے کلام ہی نہیں کرتا. آپ کہہ دیں کہ یہ کیا بات کر دی؟ نہیں، قرآن سے خارج کچھ نہیں کہتا. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کسی انسان کی مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے. اس کے کلام کی شان بھی دیکھیں، یوں نہیں فرمایا کہ میری مجال نہیں کہ بشر سے کلام کروں، نہیں. نفی جب کی، جب ضعف کمزوری بیان کی، نفی صلاحیت کی، نفی استعداد کی، تو نسبت بشر انسانوں کی طرف کی کہ انسان میں تو جس سے چاہوں کر لوں. کوئی انسان اور بشر اس قابل نہیں کہ میں اس سے کلام کروں. یہ کمی اس طرف نہیں ہے، فرمایا کمی مجھ میں نہیں. کوئی بشر اور انسان اس استعداد کا حامل نہیں کہ میں اس سے کلام کروں. باری تعالیٰ کیوں؟ اور جس سے تو کرتا ہے، اب حقیقت نبوت سمجھ لیں، جس سے اللہ کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے. جس سے اللہ کلام کر لے یہ نبوت کا معنی ہے. خواہ ڈائریکٹ کر لے، خواہ پردے کے پیچھے سے کر لے، خواہ فرشتہ جبرائیل کو بھیج کے کر لے، تینوں صورتوں میں جس سے کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے. اس کی شان یہ ہے جس نو بلا لوے، جس نو بلا لے وہ نبی ہو جاتا، جسے بلا لیا وہ نبی ہو گیا. تو میں کلام کر لوں تو نبی ہو جاتا ہے. تو یہ جن کو بتانا یہ تو نبی نہیں ہے. تو محبوب تم بتا دو کہ میں ایک ہوں، اس لیے کہ میں ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا. جب بھی بات کرتا ہوں میں رسول کے اور نبی کے واسطے سے کرتا ہوں. میں جب انسانوں سے مخاطب ہوتا ہوں تو میں نبی اور رسول ایک کو منتخب کرتا ہوں، اسے نبی بناتا ہوں، رسول بناتا ہوں، میں اس سے کلام کرتا ہوں اور میرے بحاف پر وہ کلام کرتا ہے انسانوں سے، میرے بحاف پر. تو میری بات وہ کرتا ہے، میں ان سے نہیں کرتا. تو سمجھنے والی بات ہے توحید، قل ہو اللہ احد. سورہ توحید نے نقطہ سمجھا دیا کہ اللہ اللہ ہو کر نبی کے واسطے کے بغیر اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا. اللہ اللہ ہو کر نبی کے واسطے اور وسیلے کے بغیر اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا. اور نادانوں، تم بندہ ہو کر نبی کے واسطے وسیلے کے بغیر خدا کو بات کرتے. وہ رب جو قادر مطلق ہے وہ خدا ہو کر بندے سے کلام نہیں کرتا، جب کلام کرنا چاہے نبی کو وسیلہ بناتا ہے، واسطہ بناتا ہے. یہی معنی رسالت ہے. وہ خدا ہو کر ڈائریکٹ بات نہیں کرتا. آپ بندے ہو کر نبی کا وسیلہ چھوڑ کے ڈائریکٹ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ یہ توحید کے خلاف ہے. اور پھر اگلی بات مجھے بتائیے، اس صورت پہ غور کریں، قل کا معنی کیا ہے؟ بولیے،
کیا معنی ہے کل؟ کہہ دیجئے اس میں اللہ کی وحدانیت کا کوئی ذکر ہے؟ بولیے، توحید کا ذکر ہے، رد شرک ہے. کل کا معنی ہے وہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے تو کہہ دے، لب ہلا دے، کہہ دے، یہ ہے کل. تو اس کا نبی سے بولنا اور پیغام دینا پہنچانا اس کو رسالت کہتے ہیں شریعت میں. خدا کا نبی سے کلام کرنا اور نبی کو رسول کو کہنا کہ میرا میسج یہ پیغام امت بندوں تک پہنچا دے، اس پروسیس کو شریعت میں اصطلاح میں رسالت کہتے ہیں. تو کل عنوان رسالت ہے، کل عنوان رسالت ہے. اور ہو اللہ احد، وہ اللہ ہے، ایک ہے. ہو اللہ سے توحید شروع ہوتی ہے. ولم یکن لہ کفواً احد تک اگلا مضمون توحید ہے. پہلا لفظ قل یہ رسالت ہے. تو رب ذوالجلال نے اپنی توحید کا بیان جو کیا اس کی بھی ابتدا اور عنوان رسالت کو دیا، سمجھانے کے لیے کہ توحید وہی معتبر ہے جو واسطہ اور وسیلہ رسالت سے ملے. جس توحید میں رسالت کا وسیلہ نہیں وہ توحید ہی نہیں ہے. یہ مقام مصطفیٰ ہے. سو عقیدہ چونکہ اس کی بنیاد ایمان پر ہے. علمی باتیں تھیں مگر عامت الناس کے ذوق کی بھی تھیں. دو تین باتیں تھوڑے دو چار منٹ کے لیے آپ کی اجازت سے وہ میں اور آپ سے کر لوں، وہ ذرا علمی فنی باتیں ہیں. اس سے بات اور آپ کو مستحکم ہو جائے گی. ایمان یاد رکھ لیں، تصدیق کا نام ہے. ایمان تصدیق کا نام ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا تصدیق اور اقرار، تو اصلاً اقرار مطلوب نہیں ہے ایمان کے لیے. ایمان تصدیق سے ہو جاتا ہے. اور اقرار کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اس کے اظہار کے لیے ہے. چونکہ تصدیق کی یا نہ کی اس کی خبر کیسے ہوگی، گواہی کیسے ہوگی؟ تو اقرار اظہار کے لیے ہے، یہ بات سمجھنے والی. مگر ایمان اصلاً تصدیق سے ہو گیا. اب تصدیق کے لیے ملا عبد الحکیم سیالکوٹی وہ حاشیہ خیالی میں بیان کرتے ہیں ایک نقطہ کہ اس بات پہ سب اہل علم کا اتفاق ہے، اس بات پر کہ اچھا اب اگر علم ہو تو محض علم سے ایمان نہیں بنتا، معرفت سے ایمان نہیں بنتا. آپ کسی حقیقت کو جان لیں، پہچان لیں، اس سے ایمان نہیں بنتا، اس سے ایمان نہیں بنتا. اگر معرفت سے ایمان بنتا تو سب اہل کتاب مومن ہوتے. قرآن مجید نے کہا والذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جن کو ہم نے کتاب دی یہود و نصارہ، وہ رسول کی معرفت اتنی رکھتے ہیں جتنے ماں باپ اپنے بیٹے کی رکھتے ہیں. تو ان کے پاس حضور کی معرفت تھی، تورات اور انجیل میں سب کچھ تھا، معرفت تھی، مگر مومن نہ ہوئے چونکہ تصدیق قلبی نہ تھی، تصدیق نہ تھی. اس طرح علم سے بھی ایمان نہیں بنتا، علم سے بھی ایمان نہیں بنتا. شرح عقیدہ ابن حاجب میں ایک قول شیخ عبداللہ نے بیان کیا ہے، شرح عقیدہ ابن حاجب میں تحریر المطالب کے اندر، ابو جہل کہا کرتا تھا انا نعلم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو النبی ولکن لا نؤمن به ابدا. ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ یہ نبی ہیں مگر مانیں گے نہیں. ابو جہل کا قول ہے، ہم جانتے ہیں نبی ہیں، اس لیے کہ جو اوصاف ان میں دیکھے ہیں وہ غیر نبی میں ہو ہی نہیں سکتے، جو علامات ان کے اندر ہیں وہ غیر نبی میں ہو نہیں سکتی. ہمیں علم ہے کہ یہ نبی ہیں مگر مانیں گے نہیں. تو علم تھا مگر مومن نہ بنا، کافر رہا. یہود و نصارہ کو معرفت تھی مگر کافر رہے، اس لیے کہ تصدیق نہ تھی. اب تصدیق کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ یہ منطقی، یہ لغوی اعتبار سے یہ جو تصدیق ہے، معرفت لغوی اعتبار سے تصدیق سے خارج ہے. مگر اس پر اہل علم کا اختلاف ہے کہ تصدیق کے لغوی سے تو خارج ہے مگر کیا یہ تصدیق منطقی بھی ہے؟ یہ کیا تصور میں داخل ہے؟ بعضوں نے صدر و شریعہ نے کہا تصدیق منطقی میں داخل ہے، بعضوں نے کہا کہ نہیں تصور میں داخل ہے۔ اب نقطہ سمجھنا ہے، منطقی تصدیق جو علم اور معرفت سے جس کی خبر ہو جاتی ہے، علم و نظر سے، اور تصور جو وجود ذہنی ہے جو علم کے ذریعے ذہن میں تصور قائم ہو جائے، یہ دونوں چیزیں مل کر بھی تصدیق شرعی نہیں بناتی۔ تصدیق شرعی تب بنتی ہے، یہ بات بڑی اہم نقطے کی طرف لے جا رہا ہوں، تصور علم ہے، وجود ذہنی ہے، ذہن سمجھ گیا مگر مومن نہیں بنا، چونکہ تعلق ذہنی پیدا ہوا، تعلق ذہنی پیدا ہوا۔ منطقی تصدیق ہو گئی معرفت سے مگر مومن نہ بنا، چونکہ وہ بھی تعلق فکری اور نظری پیدا ہوا۔ تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر حضور کی ذات سے، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، حضور کی ذات سے تعلق اگر علم و نظر کا ہو اور فکر کا، معرفت کا ہو، تو عقل اور علم و نظر کا تعلق رکھ کے کوئی مومن نہیں بنتا۔ مومن تب بنتا ہے جب دل جڑ جائے مصطفیٰ کے ساتھ، تصدیق قلبی ہو جائے۔ تصدیق شرعی کہتے ہیں ربط قلبی کو، دل کی گانٹھ بدھ جائے مصطفیٰ کے قدموں سے۔ تصدیق شرعی تب بنتی ہے کہ ربط قلبی پیدا ہو جائے، دل ماننے لگے، اور دل ماننے کو آئے، بڑا الف بے بھی نہ آتا ہو تب بھی دل کیا ہے ماننے۔ آئے 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 آئے۔ بلال حبشی، اس نے کون سی علم اور منطق کی کتابیں پڑھی تھیں، مگر اس جیسا ایمان کسی عالم کا ہوگا؟ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ عقیدہ اور ایمان وہ پیدا ہوتا ہے ربط قلبی سے، ربط قلبی ہو جائے تو عقیدہ اور ایمان بنتا ہے، اور اگر ربط قلبی نہ ہو، لاکھ علم و نظر اور فلسفہ اور فہم اور معرفت ہوتا پھرے، ذہنی اور فکری اور علمی تعلق سے ایمان نہیں آتا۔ یاد رکھ لیں، ایمان یہاں جنم نہیں لیتا، ایمان یہاں جنم نہیں لیتا۔ ایمان کا موضوع یہ ہے، دل ہے۔ یہاں علم جنم لیتا ہے، یہاں عشق جنم لیتا ہے۔ تو لفظ ایمان جسے تصدیق شرعی کہتے ہیں، اور تصدیق شرعی جو نام ہے ربط قلبی کا، وہ اشارہ دیتی ہے اگر ایمان والا بننا ہے تو تعلق عشق کا پیدا کرو، تعلق قلبی محبت کا پیدا کرو۔ عقل اور فکر و نظر اور فلسفہ و منطق اور کتب کھنگال کے رکھ لو، مومن نہیں بنتے جب تک ربط قلبی نہ ہو۔ اب یہ ایمان کی بحث تھی، اب یہی بات عقیدے میں سنا دوں۔ عقیدہ کے اعتبار سے، عقیدہ عقد سے ہے، اس کا معنی توثیق اور الربط بالقوہ، مضبوطی سے گانٹھ باندھ دینا طاقت کے ساتھ۔ والذین عقدت ایمانکم ولکن یواخذکم بما عقدتم الایمان، جب تک گانٹھ نہ بدھے جو کھل نہ سکے، عقیدہ نہیں بنتا۔ جو شک میں رہیں، ہاں یار یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی درستی کہتے ہوں گے، یہ بھی درستی کہتے ہوں گے، پتہ نہیں یہ ہے، پتہ نہیں وہ ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، یہ لوگ کبھی مومن نہیں بنتے۔ جب تک فکر و نظر کی وادیاں عبور کر کے ربط قلبی، حب قلبی، عشق قلبی کا تعلق ذات مصطفیٰ سے استوار نہ ہو جائے، اور علم و معرفت کے سارے پیمانے حضور کے قدموں پہ نچھاور نہ ہو جائیں، اس وقت تک نہ ایمان بنتا ہے نہ عقیدہ بنتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، علامہ جوہری السحا میں لکھتے ہیں، اسی عقد اور اسی عقد دو مادے ہیں، عین قاف دال سے، عقد بھی کسر کے ساتھ، اقلادہ کو کہتے ہیں، پٹے کو کہتے ہیں، جیسے کتے کے گلے میں پٹا باندھ لیں، پٹا باندھا ہو تو کہتے ہیں کسی کا ہے، کسی کا ہے، پٹے کے بغیر پھرتا ہو تو کہتے ہیں پتہ نہیں کون کس کا ہے۔ تو عقد اور عقد، اس کا معنی پٹا باندھنا بھی ہے، اور عقیدہ تب ثابت ہوتا ہے جب کسی کا پٹا گلے میں ڈال لیا جائے، اور جب پٹا ڈال لیتے ہیں تو پھر محبوب کا نقش کوئی نہیں سنتا، پھر کجی کمی کوئی نہیں سنتا، کجی کمی، جب پٹا گلے میں ڈل جائے تو سب کچھ محبوب پہ، جس کا پٹا ہے اسی پہ نچھاور ہوتا ہے۔ تو مقام مصطفیٰ عقیدہ صحیحہ کے لیے لازم ہے کہ ایسا تعلق قلبی پیدا کرو کہ حضور کے پٹے والے بن جاؤ، میرے آقا کا پٹا گلے میں ہو، اور جس کے گلے میں پٹا ہو پتا چلے یہ سگے مصطفیٰ ہے، اس سے عقیدہ بنتا ہے۔ اور قرآن نے پھر اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، پٹا ہو جائے، گانٹ بند جائے تو شک و شبہ کی، علم فکر نظر ہر ایک میں شک و شبہ ہے۔ اور قرآن نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان کی انما کلمہ حصر کے ساتھ فرمایا، ایمان کی شرط یہ ہے کہ جب ایمان آ جاتا ہے شک کی گنجائش ختم کر دیتا ہے، جس میں شک و شبہ رہے وہ ایمان نہیں ہوتا۔ اب جب یہ چیز ہم نے ذہن نشین کر لی تو اس میں بات بڑی سمجھنے والی ہے، ہم تو اب وہ پٹا کس کا، عقد قلبی کس کا، کوئی کہہ سکتا ہے توحید کا، کوئی شخص کہہ سکتا ہے ایمان بالآخرت کا، کوئی کہہ سکتا ہے رسالت عمومی کا۔ اب یہ نقطہ سمجھا دوں کہ نقطہ ارتکاز کیا ہے عقیدے کا، عقد اس کا جو اہل ایمان کے لیے مابہل امتیاز عقیدہ ہو، اور جو باقی مذاہب اور ہمارے مذہب اسلام میں مشترک ہو اور اس میں مابہل امتیاز نہیں تو پھر مومن اور یہودی کا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ اگر کہیں کہ توحید کا عقیدہ، توحید، اس پر عقد کریں، اس پر گانٹھ باندھیں، اسے مابہل امتیاز سمجھیں، تو درست نہیں کہ توحید پر یہود کا بھی عقیدہ ہے۔ یہودی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں اور آج بھی اللہ اکبر اپنی زبان میں اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اور ان کا کوشر، یہودیوں کا ذبح کیا ہوا جانور آج کے زمانے میں بھی حلال ہے،
بے شک حلال،
جیسے ہمارا
بے شک حلال۔
قرآن نے تو اہل کتاب یہود نصارہ دونوں کی ذبح کو حلال کہا، مگر آج زمانہ حال احوال بڑے بدل گئے تو یہود کا آج بھی حلال ہے کوشر، چونکہ توحید پر عقیدہ ہے۔ تو گویا مسلمانوں کا اور یہودیوں کا دونوں کا توحید پر اتفاق ہو گیا نا، یہ نقطہ اشتراک ہے، نقطہ امتیاز نہیں ہے۔ یہودیوں سے اشتراک کرنا ہو تو توحید کی بات کریں، اور مسلمانوں کا امتیاز کرنا ہو تو کچھ اور دیکھنا ہوگا۔ وہ ہمارے اور دیگر مذاہب میں مشترک ہے، توحید مشترک ہے۔ اب آگے چلے، کوئی کہہ سکتا ہے آخرت، تو آخرت پر یہود کا بھی عقیدہ ہے، نصارہ کا بھی عقیدہ ہے۔ یہ پوری، یہ بائبل پڑھی ہیں میرے سامنے، یہ سب بائبلز ہیں، نسخے، ساری بائبل کی کتاب، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، ساری عقیدہ آخرت سے بھری پڑی ہے، وہ آخرت کے منکر نہیں ہے۔ تو یہود و نصارہ بھی آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو مابہل امتیاز نہ ہوا، پیکیولیئرٹی نہ ہوئی، پیکیولیئرٹی ہماری تخصص نہ ہوا۔ تو یہود و نصارہ سے عالم انسانیت کی سطح پر اشتراک کرنا ہو تو توحید اور آخرت کی بات کریں، مسلمانوں کا امتیاز کرنا ہو تو کچھ اور دیکھنا ہوگا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی کہہ سکتا ہے رسالت عمومی، اللہ نبی اور رسول بھیجتا ہے، یہ پوری اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ رسالت عمومی کے عقیدے سے بھری پڑی ہے، وہ بھی رسول اور نبیوں کو مانتے ہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر آ کے اختلاف ہوا، باقی اس سے پہلے سب انبیاء کو وہ نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں۔ تو گویا عمومی رسالت و نبوت کے تصور پر یہود و نصارہ اور ہمارے درمیان اشتراک ہے، مابہل امتیاز نہیں۔ اب یہاں یہودی بیٹھا ہے، نصارہ میں بیٹھے مسیحی بیٹھا ہے، مسلمان بیٹھا ہے، پہچان کیسے ہوگی؟ کچھ شکل ٹوپیوں سے تو نہیں کرنی پہچان، تو عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ عقیدے میں مابہل امتیاز عنصر کون سا ہے؟ توحید مابہل اشتراک، عقیدہ آخرت مابہل اشتراک، عقیدہ رسالت عمومی مابہل بہل اشتراک، امتیاز کہاں ہے جس سے مسلمان نکھر کے سامنے آ جائے مسلمان ہونا، اور کوئی اور اس کا مشترک نظر نہ آئے، وہ صرف
شان رسالت مصطفیٰ ہے جو مسلمان کو ممتاز کر دیتی ہے سب مذاہب سے، سب عقائد سے ممتاز کر دیتی ہے. نقطۂ ارتکاز اگر مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا ہم نے تلاش کرنا ہے تو عقیدہ مقام مصطفیٰ پہ اکٹھا ہونا ہوگا، عظمت شان مصطفیٰ پر اکٹھا ہونا ہوگا. نہ توحید مسلمانوں کو امتیاز دیتی ہے، نہ عقیدہ آخرت دیتا ہے، نہ رسالت عمومی کا تصور دیتا ہے، فقط عظمت و شان مصطفیٰ. یہ امتیاز اسلام ہے، یہ امتیاز اسلام ہے. وہ نہیں مانتے، سب چیزیں ان میں تھیں. آپ قرآن مجید سورہ بقرہ کو پڑھیے، آل عمران کو پڑھیے، آیات قرآن مجید کی، قرآن تعریفیں کرتا ہے ان کی، کہتا ہے کہ آنا راتوں کو قیام کرتے ہیں اہل کتاب. قرآن نے کہا سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہوتے بھائی، قرآن نے کہا سب کو برا نہ کہو، یہ قرآن اللہ فرما رہا ہے. سارے ایک جیسے، بڑے بڑے ایماندار بھی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. سنتے آئیے ذرا، قرآن کہتا ہے سب ایک جیسے نہیں، راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے والے بھی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کا، سب ایک جیسے نہیں، سجدہ ریز ہو کر میری آیتیں تلاوت کرنے والے بھی ہیں. سب ایک جیسے نہیں، ساتویں پارے کی پہلی آیت، جب حق کی بات سنتے ہیں تو آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، آنکھیں ڈبڈباتی ہیں، رونے والے بھی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے بھی ہیں. یہ ساری تعریفیں ہوتی گئیں، مشرک نکل گئے تھے، جو برے تھے ان کو نکال دیا، کچرا نکال دیا. آپ بات کو سمجھ گئے نا، مگر کہا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو صحیح عقیدے پر آ رہے ہیں، راتوں کا قیام کرتے، آیتوں کی تلاوت کرتے، میری معرفت کی بات سنتے تو ان کی آنکھیں رم جم روتی ہیں، ایسے بھی ہیں. یہ سب تعریفیں ہوتی چلی آ رہی تھیں، یک لخت تاجدار کائنات کی بعثت ہو گئی. یہ ساری تعریفوں والوں کو کہا میرے محبوب کو مانو، جنہوں نے نہیں مانا ان کے سجدے بھی گئے، ان کے قیام لیل بھی گئے، ان کو خدا کا نام سن کر ان کا رونا بھی گیا، امانت و دیانت بھی گئی، تقویٰ بھی گیا، خوف خدا بھی گیا. کہا یہ سب کچھ میرے لیے تھا، میں سب کچھ رد کرتا ہوں، جس کے لیے میں ہوں تم اس کو نہیں مانتا، میرے محبوب کو نہیں مانتا. ان کے پاس توحید بھی تھی، ان کے پاس، یہ ایک فرقہ، ایک طبقہ ہے یہود و نصارہ میں سے، ایک طبقہ جس کا ذکر قرآن نے، ان کے پاس توحید بھی تھی، عقیدہ آخرت بھی تھا، تقویٰ اور امانت بھی تھی، خوف خدا بھی تھا، راتوں کو جاگنا، سجدہ ریزیاں کرنا بھی تھا، سب کچھ تھا جتنا ذکر ہو چکا. ایک شے نہ تھی، غلامی مصطفیٰ نہ تھی، سب کچھ رد کر دیا. تو قرآن نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں، تمہارے ایمان اور عقیدے کا امتیاز مصطفیٰ کی غلامی ہے، کوئی اور شے نہیں ہے، کوئی اور شے نہیں ہے. لہذا، اور یہ جو چیز جو میں نے عقد کی کہی، یہ صرف ہمارے اوپر واجب نہیں، یہ بات بڑی خاص ہے. یہ عقیدہ اللہ نے آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی یہی عقیدہ غلامی مصطفیٰ دیا تھا، یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں. یہ عقیدہ نیا نہیں دیا ہمیں، جب آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، پہلی امتوں کو بھی یہی عقیدہ دیا تھا. عقیدہ کس سے ہے بولیے؟ عقد سے. عقد کی جمع کیا ہے؟ عقود. عقد کی جمع، بہت آیتیں ہیں میں نے جو جمع کی، مگر ٹائم شارٹ ہے، میں صرف دو آیتیں کوٹ کروں گا. چھٹے پارے کی پہلے، سورہ مائدہ کی پہلی آیت، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو تم نے وعدے پکی گانٹھ کی طرح مجھ سے باندھ لیے ہیں نا، ان کو پورا کیا کرو. اللہ پاک نے فرمایا، جو پکے وعدے کر لیے میرے ساتھ اور گانٹھ کی طرح باندھ لیے ہیں، وہ پورے کرو، وعدے پورے کرو. اب وعدے تو عمر گزر گئی نا، سنتے کہ اوفو بالعقود سے مراد وعدوں کو پورا کرو. آج یہ بھی کوئی نئی بات بھی سن لیں، یہ عقود کیا ہیں؟ عقد عقیدہ سے ہے، اس کی جمع عقود. تفسیر ابن جریر طبری کوٹ کر رہا ہوں،
جو سب سے پہلی امت محمدی میں سب سے پہلی جامع تفسیر، جامع تفسیر، اور سب ائمہ و مفسرین نے تفسیر بالماسور میں جنہوں نے تقیہ ان پر کیا، باقیوں کی تو مختصرات تھی. وہ امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں کہ وہ جو اوفو بالعقود ہے اس سے مراد یہ ہے، بل ھذہ الآیۃ امر من اللہ تعالی لاہل الکتاب بالوفاء بما اخذ به میثاقہم من العمل بما فی التوراۃ والانجیل فی تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ اس میراد سے مراد کے اپنے جو وعدے پکے باندھ لیے اس کو پورا کرو. فرمایا وہ جو عقیدہ شان مصطفیٰ تھا اس وعدے کو پورا کرو، جب میرا محبوب آ جائے تو میرے محبوب پر صرف ایمان ہی نہیں لانا، ان کی شان کے ڈنکے بجانے. اسی طرح امام ابو محمد المکی الہدایہ تفسیر کی کتاب، اس میں آپ فرماتے ہیں ابن جریج ان سے مروی فرماتے ہیں یل احود یہ جو عقود ہیں التي اخذها الله على اهل الكتاب من العمل بما في التوراة والانجيل في تصديق محمد فهي لاهل الكتاب خاصة، یہ اہل کتاب کے لیے خاص اتری ہے. اور فرمایا کہ جو تم سے وعدہ لیا تھا کہ جس دور میں میرا محبوب آ جائے جو کلمہ تم پڑھتے ہوگے اسی لمحے چھوڑ دینا ہے، جس دور میں میرا مصطفیٰ آ جائے اس دور میں جو کلمہ پڑھ رہے تھے اسی لمحے چھوڑ دینا ہے، کلمہ بھی مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، ڈنکے بھی ان کی شان کے بجانے ہیں. فرمایا یہ عقد اللہ نے وعدہ لیا تھا، فرمایا اس کو پورا کرو. تفسیر بغوی میں امام بغوی روایت کرتے ہیں، فرمایا ھذا خطاب لاہل الکتاب وقال یعنی یا ایھا الذین آمنوا بالکتب المتقدمہ، اے پہلی کتابوں پر ایمان لانے والو، اوفو بالعقود یہ بڑی توجہ سے لفظ سننے والے ہیں، التی احدتھا الیکم فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں وہ وعدہ پورا کرو جو شان مصطفیٰ میں تم نے اور میرے درمیان عہد ہوا تھا، فی شان محمد، تم سے وعدہ لیا تھا کہ صرف ایمان ہی نہیں لانا میرے مصطفیٰ کی شان کے ڈنکے بجانے، وہ وعدہ پورا کرو، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے. وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، میرے مصطفیٰ کی شان کو ڈنکے بجانے ہیں اور لوگوں کے میں تشہیر کرنی ہے، ہر بندے کو بیان کرنا ہے کہ مصطفیٰ کی یہ شانیں ہیں. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. فرمایا اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے، یہود سے، نصارہ سے، ساری اقوام سے پہلے وعدہ لے لیا تھا کہ جب میرے پہلے وعدہ لے لیا تھا کہ جب بھی جس جس زمانے میں تم ہو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ہو کا مرجع حضور کی ذات ہے. سبحان اللہ، یہ کل ائمہ نے بیان کیا، حضور کا مرجع ہو کا، کہ جب تم جہاں بھی ہو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، میرے مصطفیٰ کی شانے لوگوں میں ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا، ایسے چھپا نہ دینا، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، جب میرے محبوب کی شان آئے تو ورق پلٹ دو، پڑھتے جاؤ شان آ جائے تو ورق پلٹ دو، نہیں لَتُبَيِّنُنَّهُ، تقریریں کرنا شان مصطفیٰ میں، اعلان کرنا شان مصطفیٰ کے، خطاب کرنا شان مصطفیٰ پر، لَتُبَيِّنُنَّهُ کا ترجمہ کرو. یہی معنی پھر تمام تابعین نے بیان کیا، سدی السدی الکبیر حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد وہ روایت کرتے ہیں، اس کا معنی ہے ان اللہ اخذ میثاق الیہودا لیبیننہ للناس محمدا، شان مصطفیٰ کو لوگوں میں بیان کرنے کا وعدہ لیا تھا. یہ نقطہ خاص بتا رہا ہوں، صرف ایمان لانے کا نہیں، لتبیننہ، ایمان تو لاؤ گے ہی لاؤ گے، مگر خالی ایمان لا کر چھپا لو تو وعدہ خلافی ہوگی. لَتُبَيِّنُنَّهُ، سٹیج پر چڑھو تو تقریریں کرو تمہارا موضوع شان مصطفیٰ ہو، جلسہ کرو خطاب کرو تمہارا موضوع مقام مصطفیٰ ہو، لوگوں کا اجتماع ہو تمہارا معقوم حضور کی عظمت اور حضور کی شان ہو. میری توحید تو ہر کوئی بیان کرے گا، اس سے اوفو بالعقود پورا نہیں ہوگا.
لَتُبَيَّنُنَّهُ میرے محبوب کی شان کے ڈنکے بجانا. یہی تعبیر اور تفسیر حضرت سعید ابن جبیر نے کی, یہی عبداللہ ابن عباس نے کی. سعید ابن جبیر مجلس میں خطاب کر رہے ہیں, قرآن کی تفسیر دے رہے ہیں, ایک سائل کھڑا ہوا, پوچھا کہ اے سعید ابن جبیر اس آیت کا معنی کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ أَهْلِ الْكِتَابِ, فرمایا یہود مراد ہیں. پوچھا لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, کہ ان کی شان کو کھول کھول کر بیان کرنا اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا محمدن ولا یکتبونہ, شان مصطفیٰ کو کھول کے بیان کرنا, بخیلی کنجوسی نہ کرنا. فرمایا یہ مراد ہے. یہ اکرما نے بیان کیا, یہی سعید ابن جبیر نے بیان کیا, یہی السدی الکبیر نے بیان کیا, یہی حضرت مجاہد تابعی نے بیان کیا, یہی عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا, ابن جریر, یہی ابن جریج نے بیان کیا اور کہا کہ اللہ پاک نے اللتی احتوہا علیکم فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو میں نے شان مصطفیٰ کے چرچے کرنے کا تم سے وعدہ لیا اس کو پورا کرنا. یہ امام قرطبی نے بیان کیا, یہ امام بغوی نے بیان کیا, یہ طبری نے بیان کیا. آپ کتب تفسیروں کی اٹھا کے مطالعہ کریں تو پتا چلے کہ عقیدہ کون سا ہے جو 1400 سال میں بیان ہوا ہے. یہ کسی نے آج کے دور میں نہیں کھڑ لیا. تو عقیدہ اور عقل جو ہے وہ اللہ نے تو پہلے سے وعدہ لے لیا تھا, پہلے سے وعدہ لے لیا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا اور ان کی شان کے ڈنکے بھی بجانا. جو ڈنکے نہیں بجائے گا, جو ان کی شان کے ڈنکے نہیں بجائے گا وہ مجھ سے دھوکہ کرے گا, اللہ فرماتے میرے وعدے کو توڑے گا. تو گویا عقیدہ مقام مصطفیٰ کا آج اہل سنت کا نہیں, یہ عقیدہ جمیع انبیاء اور ان کی امم کا تھا, جمیع انبیاء اور ان کی امم کا تھا. اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ قرآن مجید نے جو بات کی کہ ڈنکے بجانا اور ان کو بیان کیا گیا, کیا اس کا ثبوت آج بھی ملتا ہے بائبل میں؟ تو یہ آج کی بائبل کوٹ کر رہا ہوں کہ کیا ڈنکے بجانے. ہمارے لوگ عام طور پر برنباس کی جو گوسپل ہے اس کے حوالے دیتے ہیں, میں برنباس کے نہیں دے رہا کیونکہ اس کو کرسچنز جو ہے وہ نہیں مانتے, مسیحی نہیں مانتے نا, ہم مانتے ہیں. تو جو وہ نہیں مانتے اس کا حوالہ دینے کا فائدہ نہیں. میں جو پریولنٹ جو اویلیبل بائبل ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس وقت جو ہر ایک کے ہاتھ میں, اس کا حوالہ دے رہا ہوں, برنباس کا نہیں. ڈنکے کس طرح عقیدے تھے, کس طرح عقیدے آقا علیہ السلام کی شان کے, اب وہ سنیے. تو یہ میرے ہاتھ میں ہولی بائبل ہے اور اس کے اندر گوسپل ہے, انجیل مارک کی, مارک کی بائبل. اس میں پہلے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں, وہ فرماتے ہیں جان اناؤنسڈ سم ون از کمنگ سون ہو از گریٹر دین می, سو مچ گریٹر that I am not even worthy to stoop down like a slave and untie the straps of his sandals. فرماتے ہیں کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے اور ان کی شان اتنی بلند ہے کہ میں ان کا غلام بننے کے بھی قابل نہیں اور ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کا بھی قابل نہیں, ان کے جوڑوں نالین کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں. یہ مارک اور اس کی جو ورس ہے وہ نمبر 3 ہے, ورس نمبر 1:7. اچھا پھر وہ بیان کرتے ہیں بٹ سم ون از کمنگ سون ہو از گریٹر دین آئی ایم, سو مچ گریٹر دین آئی ایم ناٹ ایون وردی ٹو بی اے سلیو اینڈ انٹائی دا اسٹیپس آف اے سینڈل. یہ لیوک, لیوک اس کا حوالہ آیت ان کی 3 اور 3 کے بعد اس کا نمبر 15. اسی طرح یہ بیان ہو رہا ہے اور پھر وہ بیان کرتے ہیں یو آلسو مسٹ بی ریڈی, پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں. یہ بائبل ہے یاد رکھ لیں اور گوسپل, اس کو ریڈ اینڈ بلیک کہتے ہیں. جو عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات ہیں ان کے کلمات سرخ انک میں لکھے گئے, جو ان کے کلمات جو بقایا ہیں وہ بلیک میں ہیں, جہاں سرخ کلر ہو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات ہیں اکارڈنگ ٹو بائبل اینڈ گوسپل. اچھا گوسپل میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ جو وعدے لیے گئے تھے لَتُبَيَّنُنَّهُ, اب وہ وعدے قرآن سے سن چکے, اب آج کی بائبل بیان کر رہی ہے, کہتے ہیں یو آلسو مسٹ بی ریڈی آل دا ٹائم for the son of man will come when least expected.
اب بعض لوگ مراد لیتے ہیں چونکہ وہ احباب کے اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سن آف مین نہیں مانتے, ان کو تو سن آف گاڈ مانتے ہیں. اگر وہ سن آف مین مان لیں تو سارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا نا ان کا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, یسوع مسیح کو سن آف مین نہیں مانتے, ان کو سن آف گاڈ. پوری گوسپل میں ہر جگہ ان کا ذکر سن آف گاڈ کا آتا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں, فرمایا فار دا سن آف مین ول کم وین لیسٹ ایکسپیکٹڈ, تیار رہو خدا کا بندہ آ رہا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کمنگ آف سن آف مین, اس کا ٹائٹل یہ ہے کمنگ آف سن آف مین. اور پھر یہی چیز, پھر آپ کہتے ہیں اف یو لو می اوبے مائی کمانڈمنٹس and I will ask the Father and He will give you another advocate who will never leave you. اگر میرا کہنا مانو تو میں عرض کروں گا خدا میرے بعد ایک تمہارا تمہیں نیا مددگار عطا کرے گا جو خدا کے حضور تمہاری وکالت اور شفاعت کرے گا. And He will never leave you. وہ خاتم النبیین ہوگا, قیامت تک انہی کی نبوت اور رسالت رہے گی. یہ ختم نبوت, He will never leave you. قیامت تک اسی کی نبوت اور رسالت رہے گی. And He is the Holy Spirit who leads into all truth. پھر بیان کرتے ہیں, And remember my words are not my own. What I am telling you is from the Father who sent me. I am telling you these things now while I am still with you. But when the Father sends the advocate, میرے بعد جب اس نئے تمہاری وکالت و شفاعت کرنے والے کو بھیجے گا, as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. مصدق لما بین یدی, جو کچھ ہم پہلے بیان کر گئے وہ ان کی تصدیق کر دیں گے. اب یہ جو بات ہے یہ ہے, ایک بائبل کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں, یہاں ایڈوکیٹ کا لفظ آیا. یہ بائبل بڑی معروف ہے سٹینڈرڈ, جو جیمز ورشن ہے, کنگ جیمز ورشن, اس میں جو لفظ آیا ہے وہ یادا عنہم اسرم والغلا التی کانت علیہم, جو تمہیں نجات دے دے گا, تمہاری مدد کرے گا. اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دیر کمت And mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and untie. آگے کہتے ہیں کہ وہ جو آئیں گے وہ کمفرٹر ہوں گے, جو بوجھ تم پر لدے ہوئے ہوں گے ان بوجھوں کو اتار دے گا. یہ جان ورس 14 چیپٹر اور ورس 9, اس میں کہتے ہیں دیز تھنگز ہیو آئی اسپوکن آن ٹو یو بینگ یٹ پریزنٹ ود یو, بٹ دا کمفرٹر, تمہارے بوجھ اتارنے والا, تمہاری زنجیروں کو توڑنے والا, تمہیں آزادی دلانے والا, رحمت کرنے والا, کمفرٹر وچ از دا ہولی گوسٹ ہوم دا فادر ول سینڈ ان مائی نیم, ہی شیل ٹیچ یو آل تھنگز اینڈ برنگ آل تھنگز ٹو یور ریمبرنس وٹ سو ایور آئی ہیو سیڈ ٹو یو. ان کو آقا علیہ السلام کو ورلڈ کمفرٹر یوز کیا ہے. یہ جو یاداو انہم اسرام الغلال التی کانت علیہم, اس معنی سے تو گویا پہلے انبیاء میں, پہلے انبیاء میں بھی یہی صورت تھی کہ عقیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے اور حضور کے ڈنکے بجانے کا تھا. اب جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب آقا نہیں تشریف لائے تھے, پہلی امتوں کا بھی مومن ہونا اس کی شرط تھی کہ مصطفیٰ کے ڈنکے بجاؤ, مصطفیٰ پر ایمان لاؤ, مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو, مصطفیٰ کی عظمت کی معرفت رکھو. جب آقا کی آمد سے پہلے بھی معیار ایمان اور معیار عقیدہ مقام مصطفیٰ تھا اور شان مصطفیٰ تھی, سو یہی عقیدہ قیامت تک ہے. اب سنیے, آج بھی عقیدہ اسی کا صحیح ہے جسے مقام مصطفیٰ کی معرفت صحیح ہے. آقا علیہ السلام نے اس عقیدے کو برقرار رکھا, اس عقیدے کو برقرار رکھا. اور کس طرح, یہ میں حدیث پاک عرض کر رہا ہوں, بڑی توجہ سے یہ بات سننے والی ہے. آپ نے سن رکھا ہے, یعنی آقا قیامت سے پہلے بھی عقیدہ مقام مصطفیٰ کا, اور مرنے کے بعد بھی عقیدہ مقام مصطفیٰ کا. تو ہم جاتے کہاں ہیں اور کون سا نقطہ تلاش کرتے ہیں ایک ہونے کا؟ اول بھی مقام مصطفیٰ,
یہی ایمان تھا، اور مرنے کے بعد قبروں میں بھی ایمان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، معرفت مقام مصطفیٰ، یہی ایمان ہوگا. اگر اس پر کوئی کمی کجی اور افس اور بٹس ہیں تو پہلے لوگ بھی دکے مار کے نکال دیے گئے دائرہ ایمان سے، آج کے زمانے بھی لوگوں کو نکال دیا جائے گا. نہ دنیا میں کام آئے گا وہ عقیدہ، نہ قبر اور آخرت میں کام آئے گا. اب آئیے، آپ نے قرآن بھی سن لیا، بائبل بھی سن لی، اب حدیث نبوی پر آ جائیے. آپ سب نے سن رکھا ہے نا کہ قبر میں تین سوال ہوں گے، بولیے، سن رکھا ہے نا. آج آپ کو ایک نئی بات بتاتے ہیں، علماء کرام کو معلوم ہے، آپ کو بتا رہے ہیں. یہ حدیث بڑی توجہ سے سنیں، یہ اہل علم کے لیے اور اہل جو طالبان علم حدیث ہیں ان کے لیے. حضرت براء بن عازب، میں تین چار حدیثیں بیان کروں گا. حضرت براء بن عازب راوی ہیں، اور یاد رکھ لیں کہ قبر میں تین سوال ہوں گے، کیا؟ مر ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ما کنت تقول فی حاضر رجل محمد، حضور علیہ السلام کا چہرہ پاک دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا تھا. تین بتائے جاتے ہیں نا، میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ تین سوال نہ بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں. سب سے بڑی کتب حدیث کی کون سی ہیں؟ بخاری و مسلم، دونوں میں نہیں ہیں. یہ ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ ابو داؤد میں ہے اور دیگر کتب میں ہیں، جو صحیح بخاری مسلم کے بعد نچلے درجے کی کتابیں ان کے بعد. تو سنن ابی داؤد میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے. اس میں فرمایا کہ جب آپ میت کو دفنا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر فرشتے آتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ زیادہ چیزیں بیان ہو سکیں، وہ آ کے پوچھتے ہیں یا ہاذا مر ربک، اے بول تمہارا رب کون ہے، ما دینک تمہارا دین کیا ہے، و ما نبیک اور تمہارا نبی کون ہے. پھر آگے جو مسلمان مومن ہے وہ جواب دیتا ہے. یہ حدیث براء بن عازب راوی ہیں اور دیگر کتب سے ہے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ بخاری میں نہ مسلم میں، ان سے نچلے درجے کی کتب حدیث صحاح میں اور دیگر کتب میں ہیں. سمجھ گئے بات؟ اس کا حوالہ دے دیا میں نے آپ کو. اب آپ آ جائیے، بخاری اور مسلم کیا کہتی ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ بتاتی ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا.
کیا بات،
میں تینوں سوال مانتا ہوں، میرے بارے میں کوئی نیا عقیدہ نہ سمجھ لیں اپنا، میں تینوں مانتا ہوں، مگر میں بتا رہا ہوں کہ یہ تین سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں، صحیحین سے نچلے درجے کی کتابوں میں ہیں، سنن ابی داؤد اور دیگر کتب میں. امام بخاری نے تین سوالوں کی روایت نہیں بیان کی، امام مسلم نے تین سوالوں کی حدیث کو روایت نہیں کیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا امام تو حدیث میں کوئی نہیں. بولیے، وہ کہتے ہیں ایک ہی سوال ہوگا. اب ٹکراؤ آ گیا، بخاری اور مسلم کی صحیحین کی روایت میں اور نچلے درجے کی کتب سیاح کی روایت میں ٹکراؤ آ گیا. مگر ٹکراؤ نہیں، پھر تطبیق کریں گے، جوڑیں گے معنی کو. بخاری اور مسلم کہتے ہیں کہ تین سوال کا ذکر کوئی نہیں ان کی روایت میں، ایک ہی سوال ہوگا. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، ان العبد اذا وضع فی قبره وتولى عنه اصحابه انه لیسمع قرآن عالم اتاه ملکان یقعدانه فیقولان ما کنت تقول فی هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کو اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث نمبر 1308 جا کے مطالعہ کیجئے، پھر کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1673، صحیح مسلم کتاب الجنہ وصفت نعیمہا حدیث نمبر 2200، پھر ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی، احمد بن حنبل، ساری کتب سیاح میں یہ حدیث، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ. اگر متفق علیہ حدیث کچھ اور بتائے اور نچلے درجے کی کتب حدیث اس سے مختلف مضمون بتائے اور تطبیق نہ ہو سکے تو کس کو اختیار کیا جائے گا؟ متفق علیہ کو. درست قاعدہ ہے نا، یہاں تطبیق ہے، آگے چلتے ہیں. مگر امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دفنانے والے جب چلے جاتے ہیں انہو لیسمع قرآن عالم، عام میت بھی واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. یہ متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں، انہو لیسمع قرآن عالم، پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. ہم جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، خدا کا خوف ہونا چاہیے. عام میت پلٹ کے جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. آپ کہتے ہیں اولیاء قبروں میں آپ کا سلام نہیں سنتے، ہم کس چکر میں؟ ہم نے عقیدے کہاں سے لیے ہیں؟ ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ آقا فرماتے ہیں عام میت سنتا ہے قبر میں لیٹا ہوا جوتوں کی آہٹ. اگر ہم سمجھیں کہ اولیاء اور صلحاء جو عام میت سے اونچے درجے، وہ قبر پہ آنے والوں کو نہیں سنتے، یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ جب لوگ مر جاتے ہیں تو فرشتے آ کے اٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر ایک ہی سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد. جب پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تو سوال کا جواب لیک آؤٹ نہیں کرتے، مشکل میں ڈالا، بتاؤ اگر جانتے ہو تو رب کون ہے. پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے، تو جواب کا اشارہ نہیں دیتے. اللہ نے اپنے سوال میں اور اپنے دین کے سوال میں مشکل رکھی ہے، اشارہ نہیں دیا. جب محبوب کا پوچھا ہے تو تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا ہے کہ میرے محبوب کی امتی گھبرا نہ جائیں، میرے محبوب کی امتی، یا رسول اللہ کہنے والے کہیں مشکل میں نہ آ جائیں، بھرے میرے سوال کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے دین کا سوال اس کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے مصطفیٰ کے سوال میں کوئی فیل نہ ہو. آسانی کی، فرمایا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، ساتھ ہی فرشتے بولتے ہیں لے محمد، ان کا نام محمد ہے. ہائے ہائے، پرچہ بھی دے دیا، کوشچن پیپر بھی دے دیا، جواب لیک آؤٹ بھی کر دیا، آسانی پیدا کر دی. اس ہستی کا نام محمد ہے، ایک ہی سوال، بخاری اور مسلم متفق علیہ. تو میں نے آپ کو سارے حوالے دے دیے، آپ پوری بخاری اور مسلم اٹھا لیجئے، کئی بخاری اور مسلم میں اللہ کی عزت کی قسم، میں نے کئی بار مگر حرم مدینہ میں اور حرم مکہ میں اول لفظ سے آخر لفظ تک بخاری اور مسلم کے ختم کیے، ایک ایک لفظ ختم کیا، اپنے بیٹے کو پڑھایا حرم میں، اور کئی کئی بار زندگی میں کوئی شخص بخاری مسلم میں مجھے تین سوال دکھا دے، میں اپنا عقیدہ بدل لوں گا. بخاری اور مسلم ایک ہی سوال بتاتی ہے، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اور ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک نقطہ اور دیکھیے، وہاں سادہ سوال ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، مگر جب یہ سوال ایک ہی ہے، اس میں پوچھا ما کنت تقول، کانا یکون جب مضارے پر آتا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا جب قبر میں پردے اٹھا دیے جائیں گے اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا، ملائکہ کے ہاتھ میں گرز ہوں گے کہ کیا جواب دے پاتا ہے یا نہیں. جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو ہر بھولے ہوئے کو بھی سبق یاد آ جائے گا، پتا چل جائے گا یہ تو مصطفیٰ ہے، چونکہ شان آشکار ہو جائے گی. تو فرمایا یہ نہیں پوچھنا کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، یہ نہیں پوچھنا. فرشتوں پوچھنا ما کنت تقول، جب تقریر کرتا تھا جامع مسجد میں منبر رسول پر تو تب کیا کہتا تھا، جب جلسے کرتا تھا اور ذکر آتا تھا میرے مصطفیٰ کا، ما کنت تقول گلے پھاڑ پھاڑ کر تب کیا کہتا تھا، جب کتابیں لکھتا تھا تو میرے محبوب کی شان میں کیا لکھتا تھا. یہ نہ بتا کہ آج تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت کو اگر مان گیا، ارے جب چہرے مصطفیٰ سامنے ہوگا.
دونوں ہاتھ اٹھائیے، دونوں ہاتھ اٹھائیے. اٹھا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے سیدی و مرشدی، ارے سیدی و مرشدی۔
تو فرمایا یہاں تو جب کوئی اور شے نظر نہیں آئے گی سوائے دو فرشتوں کے جو پوچھ رہے ہیں، اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا، تو پھر تو سب عقیدے کی سمجھ آنی آنی ہے، پھر کیسے انکار کرو گے، پھر تو سب سیتے ہو جائیں گے۔ فرمایا آج کا سیتا ہونا قبول نہیں ہے، آج پہچان لو قبول نہیں ہے۔ بتا وہ زندگی پر کیا کہتا کیا کہا کرتا تھا، ما کنت تقول۔ تقریریں کرتے ہوئے حضور کی شان، گول کر کے آگے گزر جاتا تھا یا رک کے کھول کھول کے بیان کرتا تھا۔ جب شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جب حضور کی شانوں کا، آپ کے رخ و رخسار کا، میرے محبوب کے گھیسلوں کا، میرے محبوب کے چال چلن کا، میرے مٹھن کا، میرے محبوب کے حسن کا، جمال کا، کمال کا، عظمت کا جب تذکرہ آتا تھا، تو تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا یا مروڑ آ جاتے تھے۔ جب میرے محبوب کی نعت پڑی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی نعت پڑی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی عظمت کے تذکرے ہوتے تھے، اس وقت تیرے چہرے کا رنگ کیسا ہوتا تھا، کھلتا تھا یا پیلا ہو جاتا تھا۔ اور جب خطاب کرتا تھا حضور کی شان میں، ایسے دو چار جملے بول کے گزر جاتا تھا یا ساری رات اسی پر لگا دیتا تھا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، بول کیا کہا کرتا تھا۔
واہ کیا خوبصورت ہے،
وہ عقیدہ پوچھا جائے گا جو اس دنیا میں رہا۔ تو فرمایا پھر مومن بتائیں گے کہ یہ حضور ہیں، اور باقیوں کو تاریخ۔ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی، امام بخاری مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا، فرشتے کہیں گے چھوڑ باقی گلن، اے دس اس سونے دے بارے چ کی آخنا ہوں دنیا، وہ باقی تبلیغاں تیریاں سن لواں گے، وہ ساری تبلیغاں، تیری تقریراں، تیری تبلیغاں، تیری کتاباں، تیرے مدرسے سارے دیکھے جان گے، پہلے دس اس سونے دے بارے چ کی آخنا۔ ما کنت تقول فی حق الرجل لمحمد، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہی حضرت انس بن مالک، پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ روایت کرتی ہیں، پھر بخاری کتاب الوضو میں، اور پھر بخاری کتاب الجمعہ میں، پھر بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، اور مسلم باب الاقتداء بسنن رسول اللہ، مسلم کتاب الکسوف، اور پھر مالک کی موطأ، سب کتب میں پھر متفق علیہ دوسری حدیث دے رہا ہوں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، لقد اوحی الی، فرمایا یہ مسئلہ قیاس اور اجتہاد کا نہیں، مجھ پر وحی کی گئی ہے، مجھ پر وحی کی گئی ہے، انکم تفتنون فی القبور، قبر میں تم آزمائے جاؤ گے، تمہارا امتحان ہوگا، تمہارا ٹیسٹ ہوگا۔ لوگوں آج کی کانفرنس کا مقصد، میرے جو خطاب کا موضوع یہ ہے، اس امتحان کی تیاری کر لو جو پوچھا جانے والا ہے، بوٹی نہیں چلے گی اس وقت، پاکستانی ہے نا بوٹیوں کے عادی، تیاری کر لو۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے، تو کیا ٹیسٹ ہوگا؟ ٹیسٹ سادہ ہوگا، فرمایا پوچھنے والے آئیں گے، یو تعہدکم فیقال ما علمک بہذا الرجل، دسو کی کہندا سی تو اس محبوب دے بارے، تیرا علم اور عقیدہ کیا تھا۔ تو اسماء بنت ابی بکر کا بھی یہی روایت صحیح بخاری اور مسلم کی۔ آگے چلیے، یہ بھی متفق علیہ اور لفظ بخاری کے بیان کیے۔ پھر تیسری، عن ابی ہریرہ، ایک اور روایت صحیح بخاری مسلم سے لا رہا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ منکر نکیر آئیں گے، بٹھا کر فیقولان ما کنت تقول بہذا الرجل، دسو بھائیا اس ہستی دے بارے چ کی کہندا سا، کی تقریراں کردا سا، ایک ایک لفظ تقریروں کا ریکارڈ ہو رہا ہے، پکڑ لیا جائے گا، کیا کہا کرتا تھا۔ یہی بخاری مسلم کی تیسری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت، بڑا عجیب جملہ ہے وہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ دونوں کی اکٹھی روایت ہے، یہ مسند احمد بن حنبل اور ابن ماجہ میں، یہ بھی حدیث صحیح ہے، فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال اما فتنۃ القبر، بڑے توجہ طلب لفظ ہے، فرمایا فبی تفتنون وعنی تسالون، آقا نے خود فرمایا فبی تفتنون وعنی تسالون، صرف میری ذات اور میری شان کے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا۔ اب یہ نص سری آ گئی، وعنی تسالون، اور آقا نے فرمایا میرے بارے میں پوچھا جائے گا، آقا نے خود قصہ ہی تمام کر دیا، میرے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ثم یقال لو فیما کنت، اب آگے میں اس کی تعبیر میں آ جاؤں گا۔ یہ سب وہ احادیث ہیں اور وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ابو داؤد اور نچلے درجے کی کتابوں میں 3 سوال آئے ہیں، بخاری مسلم میں کہیں 3 سوال نہیں آئے۔ اب تطبیق کی طرف آتے ہیں، ہیں تو 3 ہی سوال ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ کیا امام بخاری مسلم کو روایت نہیں ملی؟ وہ درجہ صحت میں نہیں ہے، قبول نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے اس کو؟ کوئی جواب ہے؟ 2 تطبیقات ہو سکتی ہیں، صرف تطبیقیں، 3 سوال حق ہیں اور 1 سوال بھی حق ہے بخاری مسلم کا۔ تطبیق یہ ہے، 2 میں سے جو چاہیں اپنا لیں، آپ کو آپشن دیتا ہوں، میرا کوئی جھگڑا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تطبیق پوری امت کی ہو جائے، نقطے پر اکٹھے ہو جائے، جھگڑے ختم ہو، تفرقہ ختم ہو، امت وحدت پہ آ جائے، مگر وحدت کی کوئی بنیاد بھی تو ہو، وہ بنیاد عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ اچھا، تطبیق کی طرف آ رہا ہوں، اور تطبیق وہ دیتا ہوں جو پھر آگے حدیث سے مل جائے گی۔ ایک تطبیق تو یہ ہو سکتی ہے، یہ جواب محدثین نے دیا کہ یہ جواب قبول کیا جائے کہ سوال تو 3 ہوں گے مگر بخاری مسلم نے 1 کیوں بیان کیا صرف؟ وہ یہ ہے کہ سوال 3 ہوں گے، پہلے 2 سوال آپشنل ہوں گے اور 3را کمپلسری ہوگا۔
کیا تطبیق ہے؟
ایک تطبیق یہ ہے، یاد رکھ لیں، اگر مر ربو کا تمہارا رب کون ہے، جواب آ گیا تب بھی 2را سوال ہوگا، اور جواب نہ آیا تب بھی 2را سوال ہوگا، یہ طے ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں، سن لیں، کوئی اختلاف نہیں۔ جواب نہ آیا تو مسئلہ نہیں کہ اب کام تمام، اس کو پہلا ہی جواب نہیں آیا لہذا فرشتوں کو اٹھاؤ گرز مارو اس کو عذاب دو، نہیں، اگر نہیں آیا کہ میرا رب کون ہے، اس کو 2رے سوال کا موقع دیا جائے گا۔ 2رے سوال تیرا دین کیا ہے، جواب آ گیا تب بھی، نہ آیا تب بھی، اگر نہیں آیا جواب تب بھی فیصلہ نہیں ہوگا عذاب و ثواب کا، پھر اگلے سوال کا موقع دیا جائے گا۔ جب جن سوالوں کا جواب نہ آئے تب بھی اگلے سوال کا موقع دیا جائے، اس کو آپشنل کہتے ہیں، کہ آگے بھی گنجائش ہے، چلو چلو نظر انداز کر دیتے ہیں، 2را جواب نہیں آیا چلو پھر 3را کر لو، دونوں کا جواب نہ آئے تو پھر بھی پوچھا جائے گا آگے، اور 3را سوال رکھا، بتاؤ میرے محبوب کے بارے میں عقیدہ کیا تھا، اگر یہ جواب نہ آئے تو اس کے بعد کوئی 4th سوال نہیں، اس کے بعد فرمایا پکڑ لو اس بے ایمان کو، پکڑ لو اس دیوس کو جو دین اسلام کا نام لیتا ہے، کلمہ پڑھتا تھا اور میرے مصطفیٰ کی شان نہیں پہچانتا، کوڑے مارو گرز مارو، کھڑکی کھل جائے گی اور اس کا ٹھکانہ قبر کو جہنم بنا دیا جائے گا۔ تو یہ 3را فائنل کمپلسری سوال ہے کہ اگر 2 میں کمی رہ گئی پھر بھی چھوڑ دیں گے، اگر محبوب کی پہچان کر لو درگزر کر دیا جائے گا، فائنل ججمنٹ ڈیسیژن 3رے سوال پر ہوگا، اور اگر پہچان لے تو اسی وقت قبر کھل جائے گی، جنت بن جائے گی، اور اللہ پاک ادھر جنت دکھائے گا ادھر دوزخ، یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا دوزخ اگر میں ہمارے مصطفیٰ کی شان کو نہ پہچانتے، یہ حضور کی معرفت نے تمہاری دوزخ کے ٹھکانے کو بدل کر جنت بنا دیا ہے۔ ارے جس کے نام سے دوزخ جنت میں بدل جائے، اسی سے کم تعلق رکھنا، اسی کی شان کے ذکر پہ چیمبا جبھی ہونا، بھاڑ میں جائیں سب عقیدے، اگر مصطفیٰ کی شان پر عقیدہ صحیح نہیں ہے کوئی شے قبول نہیں۔ تو ایک تو تطبیق یہ ہے کہ پہلے دو آپشنل، فائنل فیصلہ تیسرے سوال پر اور وہ حضور کی شان۔ ایک تطبیق اور ہے، میں میری طبیعت اس دوسری تطبیق کی طرف راضی ہے جو اب بتا رہا ہوں، میری طبیعت اس دوسری تطبیق کی طرف مائل ہے اور میں قبول کرتا ہوں جو اب بتا رہا ہوں، اور اس کی سند مجھے قرآن حدیث سے ملتی ہے، اس کی سند حدیث سے ملتی ہے۔ وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو لفظ وَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تُفْتَنُونَ وَأَنِّي تُسْأَلُونَ، میرے بارے میں سوال ہوگا، میرے بارے میں امتحان ہوگا۔ ثُمَّ يُقَالُ فِيمَ كُنْتَ، اب وہ جواب یہ ہے جو دوسری تطبیق بتا رہا ہوں، جو پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، یہ اس کے مسلمان ہونے کی پہچان کے لیے نہیں۔ اب میری گفتگو کے ابتدائی حصے کی طرف پلٹ جائیے، جب میں نے کہا تھا مابہل اشتراک کیا ہیں اور عقیدے میں مابہل امتیاز کیا، اس طرف پلٹ جائیے۔ یہ جو پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، یہ پوچھنے کے لیے کہ بالکل دہریہ ہے، کافر مشرک ہے، لات و منات کو پوچھتا ہے، برہمن کو مانتا ہے، کرشن مہاراج کو مانتا ہے، یا کسی خدا کو مانتا ہے، یا آگ کو، اگنی کو، اور سورج کو، چاند ستارہ، کس کو مانتا ہے خدا؟ تو پہلا سوال یہ تعین کرنے کے لیے ہوگا کہ خدا کو مانتا بھی ہے یا نہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ الہامی مذاہب سے ہے یا غیر الہامی مذاہب سے ہے۔ پہلا سوال پہلی تقسیم کے لیے ہوگا۔ اس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، تو اللہ کو ماننے والے یہودی بھی ہیں۔ مقام مصطفیٰ پر جا کے بات ختم ہونی ہے کہ عقیدے میں مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ پہلی تطبیق بیان کر دی تھی کہ پہلے دو سوالوں میں بندہ بھول گیا، فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ اس کو تو پہلے دو سوالوں کا جواب نہیں آیا، فرمائے گا چھوڑو تیسرا پوچھ لو۔ تیسرا پوچھا تو اگر حضور کا پہچان کر لی تو فرمایا چلو مینو بھول گیا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، اور مینو بھول گیا میرے سونے نے تو نہیں نا بھولیا، ہائے 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 ہائے، بخش دیو باری تعالیٰ۔ پہلے دو سوال کا، تین میں سے دو کا جواب نہیں آیا، ایک کا دیا ہے اور چھوڑ دیں، بھولیا تو مینو بھولیا ہے نا، کوئی گالی میں معاف کرنے والا، میرے سونے نے تو نہیں نا بھولیا، اس کی خاطر پہلی جڑے جواب نہیں آیا وہ بھی معاف کر دیے۔ یہ ایک تطبیق، اس لیے امام بخاری نے اور امام مسلم نے جو سوال جس کا جواب قطعی تھا، جس کے اوپر فیصلہ ہونا، اس ایک روایت کو لے لیا، اور پہلے دو سوال چونکہ آپشنل تھے وہ روایت ترک کر دی۔ جس پر فیصلہ ہونا ہے فرمایا کوئی پکی بیڑی گل پھڑ لی ہے نا، جس سے مکنی ہے ساری گل، جس پر طے ہو جانا ہے، اس ایک سوال کو لے لیا امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی۔ یہ ایک تطبیق تھی۔ اب دوسری تطبیق میں نے عرض کی جس کی طرف میرا رجحان ہے اور وہ حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، وہ یہ کہ پہلا سوال صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ہر شخص، ہر میت سے پوچھا جائے گا، کافر سے بھی، یہودی سے بھی، مسیحی سے بھی، مسلم سے بھی، ہندو سے بھی، سکھ سے بھی، دہریے سے بھی، جو خدا کو مانتا ہے، جو نہیں مانتا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، حدیث سے ثابت ہے یہ بات۔ تو پہلے سوال کا مطلب یہ طے کرنا ہے کہ کسی نو خدا مندا بھی ہے یا نہیں، اگر اس نے بتا دیا اللہ ربی، ہاں میرا رب اللہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلاں فلاں مذاہب سے نہیں، بلکہ یا یہودی ہے، یا عیسائی مسیحی ہے، یا مسلمان ہے، چونکہ تین الہامی مذاہب جو کتاب کو ماننے والے ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، تو گویا ہندو تھا، سکھ تھا، کوئی اور دہریہ تھا وغیرہ، بت پرست تھا، آگ آتش پرست تھا، اس کی تفریق ہو گئی، اور الہامی مذہب کو مانتا ہے کتاب کو، کیونکہ اللہ کو مانتا ہے۔ تو پہلے سوال کے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی پہلی تقسیم کر لی جائے کہ خدا کو ماننے والوں میں سے ہے یا نہیں۔ اس نے جواب دے دیا میں اللہ کو مانتا ہوں، میرا رب اللہ ہے، تو اب دوسری تطبیق بتا رہا ہوں، پھر دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے، اگر اللہ کو مانتا ہے تو وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے، وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے۔
اب بات کو سمجھ گیا نا. اب اس کی تمیز وہ جو میں نے مابہل امتیاز بات بتائی تھی کہ فیصلہ امتیاز کس پر ہے کہ وہ تو تینوں مذہب مانتے ہیں خدا کو. تو اب دوسرا سوال اس لیے کیا کہ پھر یہ تعین ہو جائے کہ یہ یہودی ہے یا مسیحی عیسائی ہے یا مسلمان ہے. ما دینوں کا دست تیرا دین کیے, دو جمع دو چار ہو جائے گا نا کھرا, کہ اگر دین اسلام کہے دینی الاسلام تو یہودیت کا خیال بھی گیا اور عیسائیت کا امکان بھی گیا, اب یہ مسلمان رہ گیا. پہلے دو سوال کھنگالنے کے لیے ہیں کہ پتا چلے کہ ہے کیا,
کیا بات,
کافر ہے, سکھ ہے, آتش پرست ہے, دہریا ہے, کیا ہے. پتا چل گیا کہ نہیں رب کو ماننے والا ہے تو پھر یہودی ہے, مسیحی ہے, مسلمان ہے. جب اس نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے تو سارے امکانات گئے, اب رہ گیا کہ یہ مسلمان ہے. تو جب پتا چل گیا کہ مسلمان ہے تو مسلمان کے لیے صرف ایک ہی سوال ہے.
کیا بات,
جب اس نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے تو فرمایا یہ مسلمان ہے, مسلمان کے لیے اور کوئی سوال نہیں, فقط مقام مصطفیٰ کا سوال. مسلمانوں اگر یہ بتا لیا قبر میں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو یہ جواب تمہیں سکھ, آتش پرست, ہندو, دہریا وغیرہ سے جنجات دے کر یہودی, عیسائی یا مسلمان اس زمرے میں لا کے کھڑا کر دیں گے. اور اگر پھر بتا دیا میرا دین اسلام ہے تو یہودیت اور عیسائیت کو ختم, پھر تمہیں مسلمانوں میں شمار کر کے سوال ہوگا. اور مسلمان اب جنت کے لائق ہے یا دوزخ کے, اس فیصلے کے لیے ایک ہی سوال ہوگا. اور دس سو سارے سونے دے بارے تیرا کیا, اگر تو مسلمان ہے تو ایک ہی بتا, مقام مصطفیٰ کو کیا مانتا تھا, کیا لکھتا تھا, مانتا تھا ہمارے جیسے یا کوئی نہیں سونے ورگا, کیا کہتا تھا, بے بس مانتا تھا, بے کس مانتا تھا یا مختار کل مانتا تھا, صرف بشریت میں گھسا رہتا تھا اور پریشان رہتا تھا یا اس سے آگے بھی کچھ نظر آتا تھا مصطفیٰ کی شان کا, نورانیت کو, میرے محبوب کی شان کیا مانتا تھا, کہ علم تھا نہیں تھا, اسی گورکھ دھندے میں رہتا تھا یا ساری کائنات ما کان و ما یکون کے علم محبوب کے قدموں میں تھے. کیا بیان کرتا تھا شان میرے مصطفیٰ کی. جب ان کی ولادت کا دن آتا تھا تو منہ گسیڑ کے بیٹھ جاتا تھا مروڑ کر یا چہرہ کھل اٹھتا تھا, آج میرے مصطفیٰ کے میلاد کا دن ہے, تمہارے بیٹے کی ولادت کا دن آئے تو خوشیاں مناتے تھے, جب میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن آتا تھا تیرے چراغ بجھ جاتے تھے یا چراغا ہوتا تھا. ما کنت تقول بی حاضر رجل محمد, ساری زندگی مصطفیٰ کے ترانے گانے میں گزری ہے یا تنقید کرنے میں گزری ہے, عمر بھر مصطفیٰ کے ڈنکے بجانے میں گزری ہے یا بخیلی اور کنجوسی کرنے میں گزری ہے. فرمایا جب یہ طے ہو گیا کہ مسلمان ہے تو فرشتو جب مسلمان کا پتہ چل جائے کہ یہ میت مسلمان کی ہے اور کچھ نہ پوچھو, فقط مقام مصطفیٰ کا پوچھو, بس کیا عقیدہ, اور وہ بھی پوچھو کیا کہا کرتا تھا. یہ تطبیق سمجھ لی آپ نے. اب اس تطبیق کی تائید حدیث پاک سے ملتی ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, مسند احمد بن حنبل میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, وہ اسنادہ صحیح, حدیث کے اسناد صحیح ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا واما فتنۃ القبر فبی تفتنون وعنی تسالون, میرے بارے میں امتحان ہوگا آقا نے فرمایا اور میرے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور اسلوب جو علم معنی کو, بیان کو, بلاغت کو جانتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یوں نہیں فرمایا وتسالون عنی وتفتنون بی, نہیں فرمایا, جب فبی تفتنون اور انی تسالون فرما دیا تو یہ بھی ایک حصر کا فائدہ دیتا ہے کہ قبر کا فیصلہ جنت دوزخ کا صرف میری شان بتانے پر ہوگا, صرف میری شان بتانے پر ہوگا. اب یہ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ثم یقال، پھر کہا جائے گا فیما کنتا. میں نے بتایا نا کہ پہلے سوال ہوں گے تعین کرنے کے لیے کہ ہے کون، کیڑا ہے، کی ہے. پہلے دو سوال اس تعین کے لیے، جب تعین ہو جائے گا مسلمان ہے بس، پھر اس کے لیے ایک ہی سوال. آقا نے فرمایا پوچھ فیما کنتا، انو پوچھو سب تو پہلے بھی کیڑے مذہب نال دا تعلق ہے، یہ ہے کی. فیقول فی الاسلام، جب وہ بتا دے گا کہ یہ دین اسلام میں سے ہے، فی الاسلام فیما کنتا، کس مذہب سے ہے، تو ثابت ہو گیا کہ پہلے سوال اس کے مذہب کے تعین کے لیے ہیں. اور جب تعین ہو جائے گا فیقول فی الاسلام کہ دین اسلام میں سے ہے، مسلمان ہے، تو اس کو کہا جائے گا اچھا اگر تو مسلمان ہے فیقال له ما هذا الرجل، اب بتا مصطفیٰ کا مقام کیا. مسلمان کے لیے ایک ہی سوال ہے، تو امام بخاری نے جو ایک سوال لیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے لیا کہ مسلمانوں اپنی تیاری کر لو، جب تمہارا مسلمان ہونے کا تعین ہو جائے گا تو بات ایک ہی پوچھی جائے گی، نہ دائیں کی نہ بائیں کی، صرف مقام مصطفیٰ کا پوچھا جائے گا. لہذا آج حضور کی معرفت پیدا کر لو، آقا علیہ السلام کی یار، تو پھر وہ جواب دے گا کہ یہ محمد و رسول اللہ ہیں، اور ساری حدیث جو میں نے آپ کو بتائی. تو یہ دوسری تعبیر ہے جس کی تائید، دوسری اس کی تطبیق جس کی تائید خود حدیث نبوی سے آقا علیہ السلام کے اپنے الفاظ مبارکہ سے ہوتی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے جو میں نے کہ قطعی سوال بھی یہ، اور دوسرا یہ کہ اس سے یہ تعین ہو جائے گا کہ مسلمان کے لیے فقط ایک ہی. اب جب یہ چیز سامنے آ گئی تو پتا چلا کہ عقیدہ کی اصلاح کے لیے اور عقیدہ کے فیصلے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اول تا آخر بنیاد اس کے عقیدے کی صحت کی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اور آپ کی شان اور آپ کے مقام پر صحیح ہے. اگر اس پر صحیح ہے تو کئی کمزوریاں معاف کر دی جائیں گی، اور اگر آقا کی شان اقدس پر اور مقام مصطفیٰ پر اس کا عقیدہ گڈ مڈ ہے تو بڑے بڑے اعمال بھی اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے. خوارج سے زیادہ اعمال کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور اس حدیث کو کبھی نہ بھولیے جو مڑے ہوئے سر کے ساتھ آیا تھا، ذوالخویصرہ تمیمی، جس کی بہت بڑی داڑھی تھی، آدھی پنڈلی تک شلوار اس کا تہبند اونچا تھا، نماز پڑھتا تھا. آقا نے فرمایا صحابہ کو کہ اس کی نسل سے وہ لوگ ہوں گے، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، یہ بھی بتا رہا ہوں متفق علیہ، میری پوری کتاب ہے الانتباہ للخوارج والحرورہ، میں نے بہت احادیث کل جمع کر دی ہیں اس کے اندر. فرمایا پہچان لو وہ جو کہتا تھا آقا علیہ السلام کو اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، بات اس نے بھی اللہ کی تھی مگر یہ خبر نہیں تھی کہ کر کس کو رہا ہے. اللہ کے ادب میں کمی نہیں تھی، چونکہ بارگاہ مصطفیٰ میں بھی بات اللہ کی کر رہا ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. اور کس پر کہا؟ جب آقا نے فرمایا کہ میری امانت پہ شک کرتے ہو مجھ پر، میں تو وہ ہوں جس کے پاس رات اور صبح و شام آسمان کی غیب کی خبریں آتی ہیں، اور میں غیب کی آسمانی خبروں کا امین ہوں. جب آقا نے فرمایا آسمان کی غیبی خبروں کا امین ہوں، تو آسمانی غیبی خبروں کی بات کی تو اس کی رگ پھڑک اٹھی، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. یعنی آقا علیہ السلام کے اس علم وسیع کا قائل نہیں تھا، اس علم ہماگیر علم کل کا قائل. جب کہا نا کہ صبح و شام آسمانوں کی غیبی خبریں آتی ہیں، میں تو علم الہی کا امین ہوں اور تم مجھے دنیا کی امانتوں میں شک کرتے ہو، اس پر اس کی رگ توحید فرق اٹھی، اس کی رگ توحید فرق اٹھی. کہتا ہے حضور کو اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اعدل، عدل کرو. جب یہ کہا تو سیدنا فاروق اعظم اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کا سر قلم کر دوں. میں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، متفق علیہ. فرمایا نہیں. ایک حدیث میں خالد بن ورید اٹھے، فرمایا آقا مجھے اجازت دیں، ادرب حاضر المنافق، میں اس منافق کی گردن قلم کر دوں. فرمایا نہیں. لوگ کہیں گے مسلمان مسلمان کو مارتے ہیں، اس کی پشت میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں، صحابہ سے، کہ تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، اتنے نمازی ہوں گے کہ تمہاری نمازیں کم لگیں گی۔ تو نمازوں کی کثرت ہے، اتنے روزے رکھیں گے تمہارے روزے کم لگیں گے، اتنی تلاوت قرآن کریں گے کہ تمہیں تلاوت قرآن کم لگے گی۔ اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں راتوں کو تہجد میں کھڑے کھڑے ان کے ہاتھ سوکھ گئے تھے، ٹہنیاں نظر آتی تھی، قیام لیل کرتے تھے، غیرت تھی، دین میں تعمق تھا، سختی تھی، شدت تھی، سب کچھ تھا۔ نماز، روزہ، تلاوت قرآن، نماز شریعت کی پابندی، اس کے اوپر سختی، شدت و تعمق، کچھ بھی بچا نہ سکا، فقط ایک بار گئے مصطفیٰ میں سوئے ادب تھا، سب کچھ تھا، ایک ادب مصطفیٰ نہ تھا۔ نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھی، زکات بھی تھی، قراءت قرآن بھی تھی، تلاوت بھی تھی، داڑھی بھی تھی، منڈا ہوا سر بھی تھا، شلوار پہ یہ چادر بھی پنڈلی سے اوپر تھی، سب کچھ سر سے پاؤں تک پورا نمونہ تھا شریعت کا۔ صرف ایک چیز نہ تھی، حیاء رسول نہ تھا، ادب رسول نہ تھا، بارگاہ مصطفیٰ کی پہچان نہ تھی، مقام مصطفیٰ کا شعور نہ تھا۔ وہ حضور سے کرتا ہے، اور پھر حدیث کے لفظ ہیں، وہ پھر پشت کر کے حضور کی طرف چل پڑا، پشت، حدیث بخاری کے لفظ ہیں، پشت کر کے چل پڑا، یہ سمجھ نہ تھی کہ حضور کی طرف پشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ ارے کعبے کی طرف پشت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مصطفیٰ کی طرف پشت ہو جائے تو ایمان جاتا رہتا ہے۔ جب پشت کر کے چل پڑا تو آقا نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا، اس کو پہچان لو، اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جن میں نماز، روزے اور عبادت کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو کمی کس شے کی ہوگی؟ صرف محبت و عدد مصطفیٰ کی، مقام مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہوگی۔ فرمایا وہ دین سے خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اگر مقام مصطفیٰ کی معرفت نہ رہی کوئی شے کام نہیں آئے گی، اور اگر معرفت مقام مصطفیٰ ہو گئی اور حضور کے عشق اور محبت اور ادب کا شعور مل گیا، کئی کمیاں پوری ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، میں اجمالاً بیان کروں گا، تفصیل نہیں کہنا چاہتا۔ صحیح بخاری کی حدیث، وہ ایک شخص تھا گناہ کبیرہ کا مرتکبی سے سزا ہوتی تھی، بار بار سزا ہوتی تھی، صحابہ کرام نے اس کا حال دیکھ کر کہ رکتا نہیں، ان پر لعنت بھیج دی، کہ خدا لعنت کرے اس پر، اس کی خطائیں تھی، کچھ گناہ تھے، سزا پاتا تھا۔ میرے آقا نے اندر آواز سن لی کہ صحابہ اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، بیٹھے، باہر نکل آئے، فرمایا لا تلعنوا، اس پر لعنت نہ بھیجو، انہ یحب اللہ ورسولہ، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب محبت کا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے، وہ تو نافرمانی پر سزا بھگت رہا ہے، بار بار اس کو کوڑے لگتے ہیں، پھر کوڑے کھانے کے باوجود آقا فرماتے ہیں کہ محبت کرتا ہے اللہ رسول، اللہ کی محبت تو سمجھ میں آ گئی کہ گناہ کر رہا ہے، کوڑے کھا رہا ہے، تو حضور سے محبت کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کی تمام شروع اٹھا کے دیکھیے، اسکلانی کو پڑھیے، عینی کو پڑھیے، دیگر کتب کو پڑھیے، قدماء کو، اور مسلم کے اندر امام قرطبی سے لے کر نیچے تک امام بغوی اور امام نووی اور تمام ائمہ کو، قاضی ایاز تک، سب کو پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا وہ جو آقا نے اشارہ کیا کہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، وہ محبت کیا تھی۔ عمل تو آپ کے سامنے آ گئے، عمل تو آپ کے کہ کوڑے لگ رہے ہیں، جسے دیکھ کر صحابہ نے اس پر لعنت بھیجی، حضور نے فرمایا نہیں، خبردار، لعنت نہ بھیجو، اس کے دل میں میری محبت ہے، اللہ رسول کی محبت۔ اب آؤ ذرا ٹریس کرتے ہیں وہ محبت کیا تھی، کتب حدیث کی شروع میں آیا ہے، اس کی تفصیل آئی ہے، موطا امام مالک کی شروع میں ہے، شروع ہے بخاری میں ہے، شروع ہے مسلم میں ہے، اٹھا کے دیکھیے اس کے احوال اسماء و رجال کی کتابوں میں۔ اس شخص کی محبت کا یہ تھا، صرف یہ کہ وہ حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا، اور جب دن بھر دیکھتا تھا کہ حضور تھک گئے ہیں، ہر آنے والا اپنے دکھڑے سناتا ہے حضور کو، غم کی باتیں سناتا ہے حضور، سب کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور سارا دن صبح سے شام تک امت اور انسانوں کے دکھوں کے قصے سنتے اور حل فرماتے ہیں، جب دیکھتا تھا کہ تھک گئے ہیں، وہ کوئی لطیفہ سنا دیتا تھا تاکہ حضور ہنس پڑے۔ ہائے 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 لوگوں، اس کو عقد قلبی کہتے ہیں۔ اعمال میں کمزور تھا،
مگر ایک دل کا عشق اور محبت تھا کہ بیٹھا رہتا تھا حضور کو ہنسانے کے لیے، کہ جب دیکھے چہرے پاک پہ تھکاوٹ کے آثار آئے کوئی لطیفہ سنا دیا اور سنا کے حضور کو ہنسا دیا، بس ہنس پڑے میرے آقا، تو وہ سمجھتا تھا کہ چلو بوجھ اتر گیا ہے۔ وہ اس کا عمل یہ تھا کہ رسول اور اللہ سے محبت کرتا ہے کہ وقفے وقفے سے حضور کو ہنساتا تھا۔ اور یہ ہنسانے کا کام سوائے قلبی محبت کے کوئی اور نہیں کرتا۔ اور دوسری تفصیل اس کے اعمال کی کتب، میں نے کل شروع سینکڑوں کتب کھنگالی اس حدیث کی شرح میں کہ میں تلاش تو کروں اس کی محبت کیا تھی۔ دوسری کل کتاب، کوئی کتاب نہیں چھوڑی میں نے۔ دوسرا سبب نکلا اس کی محبت کا، وہ بھی سن لیجئے۔ باہر جاتا تھا سفر پر کام کاج کے لیے، تو واپس آتے ہوئے آقا علیہ السلام کے لیے شہد اور پنیر لے آتا تھا، شہد اور پنیر لاتا تھا کہ آقا پسند کرتے ہیں، آ کے حضور کو دے دیتا شہد اور پنیر حضور کے ساتھ۔ اور پیسے اس کے پاس پلے کوئی نہیں ہوتے تھے، تھا کنگال، شہد اور پنیر ادھار لے آتا مگر آقا کو دے دیتا۔ یہ اس کی محبت تھی جس کو فرمایا انہو یحب اللہ ورسولہ۔ اور جب پچھلے جن سے خرید کے لاتا تھا شہد اور پنیر، جب وہ پیسے مانگنے کے لیے آتے تو اس شہد اور پنیر والے کو جس سے ادھار لاتا اسے لے کے حضور کی بارگاہ میں لے کے آ جاتا، کہتا یا رسول اللہ یہ ادھار میں نے اٹھایا تھا شہد پنیر، یہ لینے آ گیا ہے۔ آقا پوچھتے تو بھائی میرے پاس کیوں لائے، حضور آپ کو دیا تھا، آپ کے لیے لائے۔ یہ بھی پتا تھا کہ حضور کریم ہیں، ہائے ہائے ہائے، اور میرے آقا کریم ہیں، یہ بھی پتا تھا۔ ارے اتنی تو ہر ایک کو سمجھ تھی کہ آقا کریم ہیں، حضور کے پاس لے کے آ جاتا تو پھر میں کیا کروں، آقا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، آپ ہی دے دیں۔ پھر شہد اور پنیر بن مانگے بھی لا دیتا، ادائیگی بھی قرضے کی حضور سے کرواتا، تو حضور اس کے عمل کو دیکھ کے روز ہنس پڑتے۔ اس طرح کی باتوں سے حضور کو ہنساتا رہتا تھا۔ اس عمل پر میرے آقا نے فرمایا انہو یحب اللہ ورسولہ۔ ارے محبت کے کوئی پیمانے ہوتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، کوئی ناپ تول ہوتا ہے، کتنے نفل پڑتا ہے، کتنے روزے رکھتا ہے، کتنی تلاوت کرتا ہے۔ ارے محبت عقد قلبی ہے، مجنو سے پوچھو محبت کسے کہتے ہیں، وہ کتے کے قدم چوم رہا تھا، کسی نے کہا اس کتے کے پاؤں کیوں چومتے ہو انسان ہو کر، اس نے کہا تم اسے صرف کتا دیکھتے ہو، یہ لیلا کی گلی میں سے گزرتا ہے صبح شام، میں چومتا اس کے پاؤں ہوں، دھیان لیلا کی گلی کا کرتا ہوں۔ ارے محبت اور شے ہے، ایک قلب کی وہ کیفیت ہے جو کسی ذات کے ساتھ جڑ جائے تو پھر اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے کوچا اور بازار سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو جب وہ عقد قلبی قائم ہو جائے، اس سے معرفت جو مقام مصطفیٰ کی ہو وہ قبر میں چھڑائے گی، وہ آخرت کے عذاب سے بچائے گی، اس کی طرف عقد اور عقیدہ اور ایمان کا اشارہ ہے اس کی طرف۔ اور یہ جو طریقہ تھا، یہی طریقہ سے میرا مضمون بہت طویل تھا، میں لایا تھا آپ کے لیے، مگر اب ٹائم چونکہ نہیں ہے میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ بہت چیزیں، میں تو ابھی قرآن مجید کے بڑے مضامین تھے اور بہت، کسی اور وقت میں کریں گے۔ ہاں ایک بات بڑی خاص کر کے پھر میں ادھر آتا ہوں، یہ جو بات کی تھی آپ سے کہ عقیدہ پہلے بھی امتوں کا بخشش و مغفرت کے لیے حضور کی شان کا یہی تھا، عقیدہ اب بھی یہ ہے، عقیدہ قبر میں بھی یہی چھڑائے گا اور عقیدہ قیامت کے دن بھی یہی ہوگا۔ عقیدے کی صحت میں کبھی فرق نہیں آیا، اس پر اپنے آپ کو سیدھا کر لو۔ اور یہ جو میں نے آپ کو مینشن کیا بائبل کا اور اس کے اندر انجیل کا، ایک بڑی خاص بات آپ کو کہوں، آپ کے لیے ایک حیرت کی چیز ہوگی، خوشگوار، ایمان تازہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے، یہ وہی ہولی بائبل ہے، اس کا میتھیو چیپٹر 26 اور اس کی آگے جو ورس ہے وہ میں کوٹ کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دور بتایا the Messiah, the son of God، ان کے لفظ ہیں یہ، میں گوسپل پڑھ رہا ہوں میتھیو کی۔ اس نے کہا you have said it and in the future، اب عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں بڑی توجہ طلب کے، کیا کیا چیز حضور کی شان کی اللہ نے ان کو نہیں بتائی تھی اور کیا کیا عقیدہ رکھنے کا کہا تھا۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ کا معنی کہ ڈنکے بجانا میرے محبوب کی شان کے، اور کیا کیا بتانا، عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں مسایا، دا سن آف گاڈ کہتے ہیں، یو ہیو اینڈ ان دا فیوچر، یو ول سی دا سن آف مین. اب کیٹیگوریکل بات درست ہو گئی نا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے, چونکہ اوپر ہے دا مسایا دا سن آف گاڈ سیڈ. مسیح جس کو وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں نا اپنے مذہب میں, گوسپل دا لفظ ہے دا سن آف گاڈ, وہ جواب دے رہے ہیں. اور جس کو سن آف گاڈ کہتے ہیں اپنے مذہب میں, گوسپل جو تعریف شدہ گوسپل ہے, وہ کہہ رہے ہیں سنیں, اینڈ ان دا فیوچر یو ول سی, یعنی ان کے مذہب میں کے مطابق سن آف گاڈ معاذ اللہ مسیح علیہ السلام, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مستقبل میں ایک دن آنے والا ہے, تم اس دن میں دیکھو گے دا سن آف مین. ابن عبداللہ سن آف مین. بات طے ہو گئی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی بات نہیں کر رہے, محمد عبدہ و رسولہ کی بات ہو رہی. دا سن آف مین سیٹڈ, یہ بڑا خاص جملہ ہے, سیٹڈ ان دا پلیس آف پاور ایٹ گاڈز رائٹ ہینڈ, قیامت کے دن عرش پر اللہ کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے. یہ میں آپ کو بائبل پہ, میں گوسپل دکھا رہا ہوں, یہ گوسپل پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ قیامت کے دن وہ ابن عبداللہ وہ آخری رسول عرش الہی پر, ان دا پلیس آف گاڈز پاور اللہ کے عرش پر, ہی وڈ بی سیٹڈ آن دا رائٹ ہینڈ آف گاڈ, اللہ کی دائیں طرف ان کو سیٹ کرسی دی جائے گی بیٹھنے کی, اور عرش پر اللہ کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے. یہ گوسپل کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا. اب یہ عبارت عیسیٰ علیہ السلام کی آج تک کی انجیل میتھیو میں ہے, آج بھی ہے, خارج نہیں ہوئی. ادھر یہ اور ادھر قرآن کو دیکھیے, آقا نے قرآن کے ذریعے بتایا اللہ پاک کہ قیامت کے دن مقام محمود پر بٹھایا جائے گا آقا علیہ السلام کو. اب آپ نے گوسپل یعنی انجیل سن لی, اب حدیث پاک سن لیجئے کہ ارشاد فرمایا کہ ادھر وہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ابن عبداللہ وہ جو آنے والے ہیں وہ عرش پر اللہ کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے, بٹھایا جائے گا. ادھر حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ بن سلام روایت کرتے ہیں, امام ابن ابی عاصم, امام خلال, ابن جریر طبری اور امام آجوری صاحب کتاب الشریعہ, ان سب نے الگ اپنے اپنے طرق سے روایت کیا. عبداللہ بن سلام سے آقا علیہ السلام نے فرمایا, قال اذا کان یوم القیامہ جی اب نبیکم, جب قیامت کا دن آئے گا تو تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کو لایا جائے گا, فاقعدہ بین یدی اللہ عز و جل علی کرسیہ, تو اللہ کے سامنے حضور کو عرش کی کرسی پر بٹھایا جائے گا.
اللہ اکبر اللہ اکبر,
عرش کی کرسی پر بٹھایا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا, اسا ان یبعث کا رب کا مقام محمودہ, یہ میری کتاب ہے احسن الصنا فی اثبات شفا, اس میں ساری تفصیلات میری اپنی کتاب ہے حدیث پر. فرماتے ہیں یقعدہ علی العرش, امام خلال کتاب السنہ میں روایت کرتے ہیں, عرش کی کرسی پر حضور کو بٹھایا جائے گا. عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں, اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا یجلسنی معہ علی السریر, اللہ پاک مجھے اپنے ساتھ کرسی پر, نشست پر, عرش پر بٹھائے گا, اپنے ساتھ عرش کی نشست پر بٹھائے گا. حضرت مجاہد, یہ امام دیلمی نے الفردوس میں روایت کیا, حضرت مجاہد عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تابعی, وہ روایت کرتے ہیں یوقعدہ علی العرش, عرش پر حضور کو بٹھایا جائے گا. وفی روایت یوقعدہ معہ علی العرش, اللہ اپنے ساتھ دائیں جانب عرش پر بٹھایا جائے گا. یجلسہ معہ علی العرش, وفی روایت اپنے ساتھ عرش پر بٹھائیں گے. امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا, امام خلال نے, ابن جریر طبری نے, آجری نے, سمانی نے, بغوی نے, ابن جوزی نے, تمام ائمہ نے, ابو وائل نے, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا کہ کیا معنی ہے اسا ان یبعث ربک مقاما محمودا, مقام محمود کا, قال یقعدہ علی العرش, اللہ اپنے ساتھ حضور کو عرش کی کرسی پر بٹھائے گا, یہ معنی ہے. اور عبداللہ بن سلام نے کہا یقعدہ علی الکرسی, اپنے ساتھ کرسی پر عرش پر بٹھائے گا, یہ مقام ہے. اور امام ابو داؤد صاحب سنن, جو سنن ابی داؤد ہے سیاستہ کی, وہ فرماتے ہیں من انکر ھذا فہو عندنا متہم, جو اس بات کا انکار کرے کہ قیامت کے دن حضور کو اللہ اپنے ساتھ کرسی پر نہیں بٹھائے گا اس کا دین متہم ہے، اس کا دین صحیح نہیں ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے. یا ابو داؤد روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قال ما زال الناس یحدثون بهذا یریدون مغایۃ الجہمیہ، کہ یہ ہمیشہ ائمہ محدثین اس حدیث کو بیان کرتے چلے آئے ہیں. ابو بکر یحییٰ بن ابی طالب وہ فرماتے ہیں من ردہ فقد رد علی اللہ، جس نے قیامت کے دن عرش پر اللہ کے ساتھ حضور کا کرسی پر بیٹھنا اس کو رد کیا اس نے اللہ کو رد کیا، اور جس نے اللہ کو رد کیا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا. یہ کل ائمہ نے امام آجری نے بیان کیا اور فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کا انکار کرے اس نے حضور کی فضیلت کا انکار کیا. علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں، آپ اندازہ کر لیجئے، علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی، بڑا زوردار حوالہ دے رہا ہوں، اپنے فتاوی میں جلد 4 صفحہ 374 ابن تیمیہ لکھتے ہیں وقال ابن تیمیہ اذا تبین هذا فقد حدث العلماء المرديون واولياءه المقربون ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه. ابن تیمیہ جیسے شخص نے لکھ دیا کہ یہ چیز علماء مردیون نے اور اولیاء مقبولون نے روایت صحیح کے ساتھ ثابت کر دی ہے کہ قیامت کے دن اللہ حضور کو اپنے ساتھ عرش پر کرسی پر بٹھایا جائے گا. اور اس کو پھر آگے بیان کرتے ہیں اور یہ وجوہ اخرى مرفوع اور غیر مرفوع طریق سے راوی. امام ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں شارع بخاری کہ قول مجاہد یجلسہ معہ علی العرش لیس بمدفوع لا من جہۃ العقل ولا من جہۃ النظر، قیامت کے دن عرش پر اللہ کے ساتھ حضور کا کرسی پر بٹھایا جانا یہ نہ عقل کے اعتبار سے رد کیے جانے کے قابل ہے نہ نقل و روایت کے اعتبار سے رد کیے جانے کے قابل ہے. یہ امام اسقلانی نے فتح الباری جلد 11 صفحہ 426 اور 427 پر، امام قسطلانی نے بھی بیان کیا، ابن جریر طبری نے، امام ابن عطیہ اندلسی نے، امام بغوی نے، ابن الجوزی نے، امام قرطبی نے، کل محدثین، امام خازن نے، الغرض علامہ شوکانی نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، جمال الدین قاسمی نے، علامہ آلوسی نے، کل محدثین اور مفسرین آج تک اجماع کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. کبھی سنائی کسی اور طبقے نے؟ میں عاشقان میں رسول کی بات نہیں کر رہا، بتائی جاتی ہے حضور کی یہ شان، یہ مقام بتایا جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ عرش کے دن آقا کے مقام کو دکھایا جائے گا کہ جو دنیا میں اندھا رہا کم سے کم آج دیکھ رہے کہ مقام کیا ہے. رب صدر مجلس قیامت ہوگا، رب صدر مجلس قیامت ہوں گے، عرش پر ایک کرسی دو کرسیاں ہوں گی اور حضور اس دن کے مہمان خصوصی ہوں گے، اور مہمان خصوصی کو اپنے ساتھ دائیں جانب کرسی پر بٹھا کر جب حساب و کتاب شروع ہونے والا ہوگا رب صدر مجلس مہمان خصوصی سے پوچھیں گے سونے دس امت واسطے کی چاہنا ہے، کیا کروں آپ کی امت کے ساتھ، حضور جس طرح چاہیں گے ویسے حساب ہوگا، میرے آقا جیسے چاہیں گے حساب ہوگا. اور رہ گیا بائبل کا لفظ دائیں جانب، وہ ترمذی شریف کی حدیث اٹھا رہی ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ثم اقوم عن یمین العرش، اللہ کی دائیں جانب عرش پر میں کھڑا ہوں گا اور خلائق میں کوئی ایسا نہیں جو میرے مقام کو پا سکے. اب یہاں بھی ایک تطبیق کر دوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک حدیث میں تو قیام کا ذکر آیا، فرمایا کہ میں کھڑا ہوں گا دائیں جانب، اور میں نے ساری حدیثیں اور روایتیں جلوس کی بیان کر دی کہ کرسی پر بٹھائے جائیں گے، تو کیا حقیقت ہے، قیام ہوگا یا جلوس ہوگا، کھڑے ہوں گے یا بیٹھیں گے کرسی پر؟ دونوں درست ہیں. کیسے؟ اللہ رب العزت کے عرش پہ کرسی پر جلوہ گر ہونے سے پہلے آقا علیہ السلام اپنی مقام ابدیت میں ادب خدا میں کھڑے ہوں گے، ادب الوہیت میں آپ کھڑے ہوں گے کہ خدا کے سامنے خود بیٹھنا یہ شان ابدیت نہیں، ادبن خدا کے حضور کھڑے ہوں گے، کرسی پڑی ہوگی مگر آپ نہیں بیٹھیں گے، کھڑے ہوں گے. جب رب جلوہ گر ہوگا تو اپنی شان ابدیت میں قیام فرما ہوں گے، جب خدا دیکھے گا وہ شان محبوبیت میں فرمائے گا سونا کھڑا نہیں ہونا، بیٹھ جاتا. حضور خود کھڑے ہو گئے رب بٹھا دے گا. تو یہ قیام اور جلوس میں تطبیق ہو گئی. اس لیے کچھ حدیثیں جو قیام کے آئیں وہ حضور کی ادب ابدیت میں ہیں, جو جلوس کی آئیں وہ ادب الوہیت, وہ ادب الوہیت میں ہیں, اور جو بیان کرسی پر آئیں وہ حضور کی شان محبوبیت میں ہیں. حاضرین محترم, اب دیکھیے جو آج آقا کو علیہ السلام نے امت کو جو حدیثیں بتائیں ہم تک پہنچیں وہ آج کے دن تک بائبل میں بھی درج ہیں, گوسپل میں درج ہیں کہ عرش پر اللہ کی دائیں جانب حضور بیٹھے ہوں گے. یہ وہ سبق تھے جن کا عقیدہ پختہ کیا گیا تھا کہ اسی پر مدار نجات ہے, مرو گے قبر میں قیامت کے دن نجات اسی مقام کی پہچان اور اسی عقیدے پر ہے. ان کی بخشش بھی اسی عقیدے کے ساتھ تھی, ہماری بخشش بھی اسی عقیدے کے ساتھ ہے. اور حاضرین محترم, میں گفتگو کو آخری حصے میں لے جانے کے لیے بہت چیزیں ہیں مگر چند موٹی چیزیں بتا دوں. سو ایسا عقیدہ, مقام مصطفیٰ کی ایسی معرفت کہاں سے لی جائے, کہاں سے لی جائے؟ بڑی صاف بات ہے, ایسا عقیدہ ایسی معرفت لینے کی دو ہی جگہ ہیں, قرآن سے لی جائے, کیا قرآن سے لی جائے اور حدیث سے لی جائے. قرآن اور حدیث جو عقیدہ بتائیں وہی حق ہے. ہم نے بدقسمتی سے اپنے تصورات گھڑ رکھے ہیں, ہمارے اپنے معیارات ہیں, اپنے مسلکی اور فرقہ وارانہ تصورات ہیں, اور ہم پھر اس پر قرآن اور حدیث کو ڈالنا چاہتے ہیں. ہم قرآن اور حدیث پر قاضی بنتے ہیں, نہیں, خالی و ذہن ہو جائیں, جو قرآن اور حدیث مصطفیٰ اور صحابہ کا عمل بتائے اس سے عقیدہ لے لیں, اور اپنے ذہن میں جو کچھ ہے اسے قربان کر دیں. اگر درست ایمان لانا ہے تو قرآن اور حدیث نے جو بتایا اس پر آ جائیں. ہمارا عالم یہ ہو گیا ہے, ہماری جہالت کے باعث ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ کر دیا, اللہ رسول کی بات اکٹھی کر دی, ہمارے تصور توحید میں لرزہ ہو جاتا ہے. ہم کہہ جاتے ہیں رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیا, رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیا, استغفر اللہ العظیم. ایسا سوچنا کہ کوئی رسول کو اللہ کے برابر کر دے کفر ہے, شرک ہے. مگر یہ کہنا رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیا, یہ تصور جہالت ہے. ارے ملایا اسے جاتا ہے جو پہلے پھوڑا ہوا ہو, جو پہلے جدا ہو. رب نے تو رسول کو اپنے آپ سے جدا ہی نہیں کیا, ہم نے کیا ملانا ہے, ہم نے کیا ملانا ہے؟ اس نے کبھی اپنے محبوب کو اپنی ذات سے جدا نہیں کیا. قرآن مجید میں 100 آیات ہیں, 100. میرا مقدمہ مارج و سنن میری کتاب حدیث کی 8 جلدوں میں آئی ہے. اگلے سال قاضی ایاز کی اشفا کی طرح شان رسالت ماب میں حدیث کی 8 جلدوں کی کتاب پریس میں چھپ رہی ہے. 8 عربی میں ہیں مگر ترجمہ بھی ساتھ ہے. ان کے مقدمے کو پڑھیں, یہ میرے وہی مسودے ہیں میرے جو کتابیں چھپ رہی ہیں پریس میں. اللہ رب العزت نے 100 مقامات پر اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کو اس طرح جوڑا ہے, برابر رکھا ہے, جدا نہیں کیا. 100 سے زائد مقامات پر اللہ پاک نے یہ پوری, میں نے اس کی تفسیر اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ کس کس باب میں کس کس حکم میں اکٹھا کیا ہے. اللہ پاک فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ. بس صرف چند نمونے سن لیں کہ قرآن کا عقیدہ کیا ہے, اختتام پھر حدیث اور صحابہ پر کر دیں گے. اللہ اور اللہ کے رسول کی جس نے نافرمانی کی, ومن یعص اللہ ورسولہ فردوہ الی اللہ والرسول. آپ دیکھتے چلے آئیے نمونے کہ خدا کس طرح جوڑتا ہے, ہم پھوڑتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ, کہہ دو انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ اس لیے عذاب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو. براءت من اللہ ورسولہ, اذان من اللہ ورسولہ. لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولو انہم ردوا ما آتاہم اللہ ورسولہ سیعطین اللہ من فضلہ ورسولہ. ومن يحادد الله ورسوله ويطيعون الله ورسوله وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله وكذبوا الله ورسوله اذا دعوا الى الله ورسوله الغرض قران وعز الذين يؤذون الله ورسوله. مجھے بتائیے اللہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ کا کوئی جسم ہے جس کو اذیت دی جائے گی؟ اللہ کو کاہے کی اذیت؟ ارے جس نے رسول کی بے ادبی کر دی خدا کہتا ہے اس نے مجھے اذیت دی. لا تقدمو بین یدی اللہ و رسول، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. بھلا اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ کسی نے اللہ سے پہلے روزے رکھے تھے؟ یہ شان نزول ہے. اللہ کے کلام سے پہلے کلام کیا تھا؟ بعض لوگ حضور کے بولنے سے پہلے بول پڑتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کے روزے سے پہلے، حضور کے روزے سے پہلے روزہ رکھ لیا کسی نے. عید الاضحیٰ کے دن آقا کی قربانی دینے سے پہلے قربانی دی. اور یہ تقدم فعل رسول پر تھا، حضور سے پہلے عمل کر دیا. رب نے جدا کر کے نہیں کہا کہ میرے مصطفیٰ پر پہل نہ کرو، کہا نہیں مجھ پر اور میرے مصطفیٰ پر پہل نہ کرو. خدا نے مصطفیٰ کو اس طرح جوڑا ہے اپنی ذات سے کہ کبھی الگ چھوڑا ہی نہیں ہے. اور اب جوڑ کے ذکر کرے تو آپ کو وہم ہو جاتا ہے کہ ملا دیا ملا دیا. ارے کیا ملایا، اس نے ہے یا میں نے؟ کس نے ملایا ہے؟ وہ جدا ہی نہیں کرتا. اور وہ کہتا ہے جو جدا کرے وہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ذلك بانهم ذلك بشاك الله ورسوله ولله عزت ولرسوله ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله. مقصد بات کا یہ کہ اللہ کے ہاں تو قاعدہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اس نے تو کوئی مقام ایسا نہیں رکھا سوائے عبادت کے، سوائے عبادت رسول کے لیے نہیں، باقی اس نے ہر حق میں محبوب کو شامل کر لیا ہے. محبت میں، ادب میں، رفاقت میں، بیعت میں، اطاعت میں، قربت میں، رضا میں، عطا میں، غنا میں، ہر شے میں شریک کر لیا اپنے ساتھ اللہ رب العزت نے. اور یہ تو اور اس سے بڑھ کر ایک خاص مقام میں قرآن کا مقام مصطفیٰ سمجھنے کے لیے بیان کروں. 7 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کیا، 2 کا ذکر کیا اور ضمیر واحد کی استعمال کی، 2 کا ذکر کیا اور انہیں نہیں کہا اسے کہا. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود کو توڑے. ائمہ تفسیر لکھتے ہیں کہ ذکر 2 کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، تو کہنا چاہیے تھا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُمَا، تثنیہ کا صیغہ، ان دونوں کی حدود کو توڑے. نہیں، دونوں کا ذکر کر کے حدودہ میں ضمیر واحد کی استعمال کی. وہ تو ضمیر بھی ایک کر دیتا ہے 2 کا ذکر کر کے، اور تثنیہ کی نہیں یوز کرتا. اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. انفال، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو. اب اس سے مراد کون ہے جانتے؟ پھر اس نے یہ عقیدہ سمجھایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان ہو نہیں فرمایا، ان ہو ما کہ دونوں سے منہ نہ پھیرو، نہیں فرمایا ان ہو اس سے منہ نہ پھیرو، ثابت کرنے کے لیے کہ جس کا چہرہ مصطفیٰ سے پھر گیا وہ خدا سے پھر گیا. خدا اور مصطفیٰ کا رخ ایک ہے. ولم یقل عنہما، امام قرطبی فرماتے ہیں یہ کوئی میری ایجاد نہیں ہے، ائمہ یہ عقیدہ دیتے رہے کہ انہما تثنیہ 2 کی بات نہیں کی، 2 کا ذکر کیا اور بات ایک کی کی. سبحان اللہ. اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے، اذا دعاکم اللہ اور اللہ کا رسول، تو چاہیے تھا لغت کے حساب سے کہ کہا جاتا اذا دعواکم، اللہ اور اس کے رسول دونوں تمہیں بلائیں. when they call you they invite you، ذکر کرتا ہے کہ اللہ اینڈ ہز پروفٹ when he calls you، وہ تو دے ہٹا دیتا ہے، وہ 2 کو ایک کر دیتا ہے. ضمیر ایک کی استعمال کی تاکہ پتہ چل جائے کہ خدا اور مصطفیٰ کی دعوت بھی ایک ہے اور خدا اور مصطفیٰ کی استجابت بھی ایک ہے. اب یہ جو آیت اتری صحیح بخاری میں ہے, بخاری ہم بخاری بخاری زندگی بھر بہت کرتے ہیں مگر کبھی بخاری کو پڑھا دیکھا سمجھا نہیں ہے. میرے والد گرامی اپنے اور بزرگوں اساتذہ سے یہ شعر سنا ہوا تھا, مجھے سناتے تھے کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری, بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. بخاری عشق کے بغیر نہیں آتی. تو چنانچہ جب یہ آیت آگی کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوری لبیک کہا کرو, صحیح بخاری میں حدیث ہے سعید بن مولا روایت کرتے ہیں کہ میں کن تو اصلی من المسجد فمر ربی رسول اللہ, میں نماز پڑھ رہا تھا. اب بخاری شریف کی حدیث, حضرت ابو سعید بن مولا روایت کرتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا, آقا میرے پاس سے گزرے, کوئی کام تھا, مجھے آواز دی یا ابا سعید, مجھے بلایا. کہتے ہیں تو میں چونکہ نماز میں تھا, کوئی نفلی نماز ہوگی, تو میں نے جواب نہیں دیا, میں نے تیزی سے نماز ختم کی اور حاضر ہوا آقا کی بارگاہ میں. فقال ما مانا آقا ان تأتینی, جب میں نے بلایا تھا تمہیں حالت نماز میں, تو لبیک کہہ کے میرے پاس آیا کیوں نہیں نماز کے دوران؟ تو میں نے عرض کیا فقلت یا رسول اللہ کن تو اصلی, میں نماز پڑھ رہا تھا, تیزی سے نماز ختم کی اور آیا ہوں. آقا نے فرمایا تم نے نہیں سنا عالم یقل اللہ استجیب للہ وللرسول اذا دعاکم, اللہ اور اس کا رسول بلائیں جس کام میں ہو چھوڑ کے آ جاؤ مصطفیٰ پر. اور مسند احمد بن حنبل اور ترمذی میں ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ, حضرت ابی بن کعب روایت کرتے ہیں فرمایا میں نماز پڑھ, وہ روایت کرتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے, آقا علیہ السلام گزرے, آواز دی یا ابی, اے ابی بن کعب. فالتافا تا ابی ولم یجبہ, جب آقا کی آواز سنی حالت نماز میں تو حضور کی آواز سنی تو بے ساختہ قابو نہ رہا, فوری چہرہ پھیر کے آقا کی طرف دیکھ لیا, چہرہ پھر گیا یا ابی سن کر نماز میں آقا کی طرف التفات کر لیا, دیکھ لیا مگر جواب نہ دیا, تیزی سے نماز ختم کی. فخففا ثم انصرف الى رسول اللہ وقال السلام علیک یا رسول اللہ, حاضر ہوئے سلام عرض کیا تو آقا نے فرمایا ابی ما مانا آقا یا ابی ان تجیبنی اذا دعوتک, جب میں نے تمہیں آواز دی تھی اور تم نے مڑ کے دیکھا بھی مگر دوڑ کے آئے کیوں نہیں میری بارگاہ میں لبیک کر کے, عرض کیا آقا میں نماز میں تھا. فرمایا تجھے معلوم نہیں نماز ہو یا کچھ اور, جب اللہ اور مصطفیٰ بلائے تو ہو کام چھوڑ کے وہیں آ جاتے ہیں. حضور بلا لیں چلے جائیں, کام کاج کریں, بازار بھیجیں, جہاں بھیجیں میرے آقا کی نوکری کر کے آ جائیں, نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ نماز کو دہرانا پڑتا ہے, جہاں چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر لو, ٹوٹی بھی نہیں دہرایا بھی نہیں, اس لیے کہ تم مصطفیٰ کے کام میں لگے رہے, یہ نماز جاری رہی. تو آقا اور ہم اور امام قرطبی نے امام شافعی کا فتویٰ نقل کیا اس مقام پر, امام شافعی کا فرماتے ان الصلاۃ لا تبطل امر رسول اللہ بالاجابت وان کان فی الصلاۃ, آقا بلا لے نمازی نماز میں ہو صحابی تو لبیک کہہ کے آقا کی بارگاہ میں چلے جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی. ارے لوگو صحابہ کرام کی توحید کو بھی دیکھو اور آج اپنی توحید کو بھی دیکھو, ہماری توحید جو ہم نے گھڑ لی وہ یہ بتاتی ہے کہ نماز میں حضور کا دھیان بھی آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, اور صحابہ کی توحید بتاتی ہے حضور کو تک لے کام میں چلے جائیں تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی. تم دھیان پر نماز ٹوٹنے کا خیال کرتے ہو, وہ حضور کی نوکری اور کام پر بھی نہیں ٹوٹتے. یہ میں نے تو دو تین آیتیں بطور نمونہ کوٹ کی, سات آیتیں اس طرح قرآن میں آئیں جس میں ضمیر واحد سے خدا اور مصطفیٰ کا ذکر آیا. اب گفتگو آخری ختم کر رہا ہوں تاکہ عشاء کا کہ اذان سے پہلے ختم ہو جائے. اب صحابہ کرام کا عقیدہ توحید ان سے لو, عقیدہ رسالت صحابہ سے لو, ایمان صحابہ سے لو. ہمیں چاہیے کہ اپنے من گھڑت عقائد کے برتن توڑ دیں, جو ابو بکر عمر اور عثمان علی کا عقیدہ تھا, جو اہل بیت اطہار کا عقیدہ تھا وہی حق ہے, اور قرآن اور سنت کو ان سے بہتر کوئی سمجھتا نہ تھا. اب ان کا عقیدہ کیا ہے وہ بھی صحیح بخاری, آج ہم بخاری اور مسلم سے باہر نکلے ہی نہیں نہ نکلیں گے.
اللہ اکبر.
بہت بات کرتے ہیں نا بخاری مسلم کی, ہم بخاری میں ہیں. سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں, انس بن مالک وہ کہتے ہیں, انا ابا بکر کان یصلی لهم فی وجہ النبی الذی توفی فی حتا اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاۃ فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرا ينظر الینا وهو قائم کان وجهه ورقه مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا ان نفتتن من الفرح برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم فناكس ابو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن ان النبي خارج الى الصلاه فاشار الينا النبي ان اتموا صلاتكم وارخى الستر. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں نے پڑھ دی. سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں نماز اور کل صحابہ, اب ایک صحابی کا نہیں, یہ کل جماعت صحابہ کا عقیدہ ہے. اس لیے کہتے ہیں اہل السنہ, سنت نبی والجماعت, جماعت صحابہ کا عقیدہ. کل جماعت صحابہ سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں. انہوں نے مقام مصطفیٰ کو کیا سمجھا تھا وہ درست ہے, اگر ہمارا سمجھنا مختلف ہے تو ہم باطل ہیں. نماز سیدنا صدیق اکبر پڑھا رہے ہیں, آخری ایام ہے, آقا علیہ السلام کی علالت ہے. دوران نماز آقا کو خیال آیا کہ میں پردہ اٹھا کے دیکھوں میرے غلام کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں با جماعت. آپ نے پردہ اٹھایا اور پردہ اٹھا کے صحابہ کی طرف دیکھا, انس ابن مالک فرماتے ہیں, اور ہم نے خدا کی قسم دیکھا, کن وجہ ورقہ تو مصافن, حضور کا چہرہ اس طرح کھل رہا تھا, مسکرا رہے تھے جیسے قرآن کھلا ہوا ہو. اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, چونکہ ہم اختتام کے حصے میں ہیں, اختتام میں نے بنا دیا ہے, اختتام تو نہیں ہے وقت کی وجہ سے. بھائی کیسے دیکھ لیا, وہ تو نماز میں تھے, اور حالت نماز میں کیا صحابہ دائیں بائیں تکتے تھے, آپ نہیں تکتے, ہم نہیں تکتے, وہ کیسے تکتے ہوں گے. آپ ریاض الجنہ کا تصور کریں, ریاض الجنہ میں مسجد یہاں پر ہے اور جالی مبارک حضور کا دروازہ مبارک ایکسٹریم لیفٹ پر ہے, ایکسٹریم لیفٹ پر, وہاں دروازے سے پردہ اٹھایا اور کھڑے آقا دروازے پر ہیں, یہ صحابہ جماعت میں کھڑے ہیں, ادھر پتہ نہیں کہاں کھڑے تھے, حضور کا مسکرانا انہوں نے کیسے دیکھ لیا.
اللہ
علامہ احمد نثار بیگ صاحب, حضرت شاہ صاحب, وہ نماز میں سجدہ گاہ پہ نگاہ ہوتی ہے یا دائیں بائیں ہوتی ہے, بولیے کہاں ہوتی ہے. توحید کا مقام اعلیٰ ہے حالت نماز, صحابہ کھڑے ہیں, آقا ایکسٹریم لیفٹ پر پردہ اٹھا کے دروازے پر مسکرا رہے ہیں, نگاہیں نیچی ہیں, کیسے دیکھ لیا کہ مسکرا رہے ہیں. کوئی نہیں دیکھ سکتا جب تک آنکھیں اٹھا کے ادھر کوئی تکے نہ. تو حالت نماز میں خبر ہوتی کہ آقا کہیں آس پاس ہیں, وہ نماز میں آنکھیں اٹھا کے تکتے تھے, وہ عقیدہ رکھتے تھے اگر ادھر کعبہ ہے تو ادھر کعبے کا بھی کعبہ ہے. ان کی نماز نہیں ٹوٹتی تھی, ہماری ٹوٹتی ہے. اور پھر کہتے ہیں حضور نے تبسم فرمایا, پھر مسکرا پڑے, لفظ ہیں فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی, آقا کا چہرہ ایک دست جب سامنے آیا, وہ پردہ ہٹنے کی آواز آئی نا, تو صحابہ ادھر تکنے لگ گئے, نماز ادھر ہو رہی ہے اور تک حضور کے چہرے کی طرف کرنے لگے. کہتے ہیں کہ جب چہرہ پاک پہ نگاہ پڑی, فہممنا, ہم نے ارادہ کر لیا تھا, فاردنا, اس کا معنی ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ حضور تین دن سے مکھڑا دیکھا نہیں تھا آقا کا, آج تین دن کے بعد پردہ اٹھا مکھڑا سامنے آیا, ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج نماز جاتی ہے تو جائے حضور کا تک, حضور کا دیدار رج کر کے کر لیں, نگاہیں نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں, نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. صحابہ کہتے ہیں کہ ساروں نے چہرے مصطفیٰ تکنا شروع کر دیا, کعبہ ادھر رہ گیا, امام ادھر رہ گیا, صحابہ کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کی طرف پھر گئیں اور ارادہ کر لیا کہ نماز توڑ دیں. یہ کل صحابہ جماعت کا, مقتدیوں کا حال تھا, ذرا امام کا حال خبر بھی لے لیں. ان کے چہرے ادھر پھر گئے, امام سیدنا صدیق اکبر تھے, انہوں نے سمجھا کہ شاید آقا باہر آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, سمجھا کہ حضور آ گئے. فناکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف, صرف اتنا جان کر کے حضور نکل آئے ہیں, ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوڑ دیا, نماز خدا کی ہو رہی ہے, ادب مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، یہ توحید ہے۔
سبحان،
ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھی حضور کی محبت سے، حضور کے ادب سے، حضور کے چہرے کو تکنے سے، حضور کی خاطر مصلی چھوڑ دینے سے۔ دھیان کیا رہ گیا؟ دھیان کیا ہے؟ دھیان کیا ہے؟ ان کا دھیان بھی مصطفیٰ تھا، ان کا گیان بھی مصطفیٰ تھا، ان کا وجدان بھی مصطفیٰ تھا۔ وہ حضور کی حال میں فنا ہو جاتے، آپ نے مصلی چھوڑ دیا تو آپ سمجھا کہ آقا تشریف لے آئے۔ جب حضور نے دیکھا کہ یہاں تو سما ہی بدل گیا، سارا پلٹ گیا، تو ہمیں اشارہ کیا نتیم صلاتکم، نمازیں مکمل کر لیں۔ نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ پڑھ لیں، نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ پڑھ لیں، چہرے بھی پھر گئے، مصلے بھی چھوٹ گئے، سما بھی بدل گئے، تو فرمایا نماز مکمل کر لو۔ آقا نے تصدیق کی مور لگا دی کہ اس طرح مجھے تکنے اور مجھ میں محو ہونے سے نمازیں نہیں ٹوٹتی، نمازیں کمال پہ پہنچتی ہیں، با کمال ہوتی ہیں۔ فرمایا پوری کر لو۔ پھر آقا علیہ السلام نے پردہ ڈال دیا سارا۔ اب تصور یہ ہے، اسی طرح سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ، وہ مقام مصطفیٰ کو پہچانتے تھے۔ اور یہ حدیث جو اب بیان کر رہا ہوں یہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام بنو عمر بن عوف کے درمیان جھگڑا تھا، صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت آ گیا، مسجد نبوی نے مؤذن نے اذان دے دی، اذان دے دی۔ اب وہ جو بات تھی لتبیننہ، حضور کی شان کو کھول کھول کر بیان کریں، میں آپ کو پیمانہ دے رہا ہوں، سارے ہی اچھے ہیں، میں تو سب سے ماڑا ہوں، مگر یہ جاننے کے لیے کہ کس کا عقیدہ صحیح، کس کا غلط، کون حضور کا وفادار اور کون تاجدار کائنات کا غدار، کس کی قبر اور آخرت میں بخشش ہوگی اور کون زنجیروں میں جکڑا جائے گا، یہ جاننا ہو تو دیکھا کریں کہ حدیث مصطفیٰ کی کتب سے چن چن کے حضور کی شانوں کی حدیثیں کون بیان کرتا ہے اور کون عمر بھر خطاب کرتا ہے اور چھپا جاتا ہے۔ اگر کوئی غلام ہے تو آقا کی شان بیان کرتے کرتے تھکے گا نہیں، اور جو یہ حدیث عمر بھر آپ کو نہیں سناتا، یہ نہیں اس نے پڑھی نہیں، تو میں نے کوئی نئی بخاری نہیں بنا لی، کوئی صحیح مسلم نہیں میرے مطبعہ سے نہیں چھپی، بھئی یہ ساری دنیا میں وہی بخاری و مسلم ہے۔ اگر کوئی نہیں بتاتا نمازیوں کو تو سوال سوچنے والا ہے کیوں نہیں بتاتا، مقام مصطفیٰ کا عقیدہ صحیح نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اذان کہی، سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ نماز پڑھائیں گے، کہا نام فصل ابو بکر، آپ نے نماز پڑھا دی، جماعت ہو رہی تھی، اتنے میں آقا تشریف لے آئے، دوران جماعت آقا تشریف لائے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الصلاۃ، پہلی حدیث میں بھی ہے وہ ہم صفوفن فی الصلاۃ، یہ نہیں کہ نماز کے لیے صفیں بنا کے کھڑے تھے، صفوفن للصلاۃ نہیں، صفوفن فی الصلاۃ، نماز جاری تھی، نماز کے اندر تھے، اس لیے فرمایا آقا نے اتموا صلاتکم، نماز کے اندر پوری کر لو، یہاں نماز کی صفیں تھیں۔ آقا تشریف لائے، اب بولیے اگر آپ آ جائیں، کوئی غوث وقت آ جائے، کتب وقت آ جائے، ابدال آ جائے، عالم محدث مفسر شیخ کوئی آ جائے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ صفے توڑ کے پہلی صف پہ جا کھڑا ہونا، یا آخری صف پہ جہاں جگہ ہے وہیں شامل ہو جانا، کیا حکم ہے؟ ٹھیک، تاکہ اس لوگوں کی نماز خراب نہ ہو۔ لیکن آقا نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ حضور کا ہر عمل ہمیں شریعت سکھا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام صفے توڑتے ہوئے آگے چلے گئے، پتا تھا نا کہ میں توڑتے گزروں گا، میری طرف دھیان ہوگا، اب دھیان بھی رہ گیا کچھ کمی، کوئی دھیان کی رتی بھی باقی بچ گئی؟ گزرتے گئے، دنیا دیکھتی گئی، پہلی صف تک چلے گئے، سارے نمازیوں کا دھیان کیا، گیان بھی آقا کی طرف چلا، اور پہلے صف پہ چلے گئے، فصفک الناس، حدیث کے لفظ ہیں کہ صحابہ نے جب دیکھا تو اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں پر الٹے ہاتھ ہتھیلیاں بنے، ایسے فصفک الناس، پچھلی صف والے اگلوں کو، اگلی صف والوں کو، ایک شور مچ گیا، یہ نماز ہو رہی ہے صحابہ کی، ذرا تصور کرو،
کیا ادائے تھے، سبحان اللہ،
یہ نماز ہو رہی ہے ابو بکر عمر عثمان علی کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ ابن مسعود ابن عباس عبداللہ بن عمر، یہ سب بلال کی، یا سلمان فارسی کی، یہ نماز ہو رہی ہے، عقیدہ ان سے لو۔ وہ کیوں ایسے ہتھیلیوں پر ہتھیلیاں مار کے تالیاں بجا رہے ہیں؟ اگلوں کو بتا رہے ہیں کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے، تاکہ لوگ راستہ چھوڑ دیں، نمازوں میں آپ تصور چشم تصور میں دیکھیے کیا سما ہوگا، وہ کیسے عاشقان مصطفیٰ تھے صحابہ. صفے چیرتے ہوئے پہنچ گئے، جب پہلی صف پر پہنچے اور بہت شور ہوا، فلما اکثر الناس التصفیق، جب تالیاں بہت زور سے بجی شور مچ گیا، التافتا، سیدنا صدیق اکبر مڑتے نہیں تھے، جب بہت شور مچ گیا تو دیکھا کوئی خاص بات ہو گئی ہے، ورنہ یہ صحابہ اتنی تالیاں کیوں بجاتے. انہوں نے مڑ کے دیکھ لیا کہ کون آیا ہے. آپ مڑ کے پیچھے دیکھ لیں نماز رہ جاتی. یہ سلام کیا ہے؟ تسلیم. بھائی تسلیم کا جو رکن ہے اس کی حقیقت اتنی ہے کہ سیدھے چہرے کی بجائے ادھر دائیں بائیں مڑ لیا، نماز ٹوٹ گئی. یہ خروج یعنی صلات کے لیے، تو جب چہرہ ادھر پھیر لیا تو نماز گئی، مگر چہرہ پھیرا مصطفیٰ کے لیے تو نماز رہی، پھر نہیں گئی. عقیدہ صحابہ کرام سے لو، ابو بکر و عمر سے لو، عثمان و علی سے لو، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. نے مڑ کے دیکھا، فرا رسول اللہ، آگے آقا علیہ السلام تھے، تو سب چھوڑ کے اڑنے لگے. فاشار علی رسول علیہ کس مکانس، آپ نے اشارہ کیا، ابو بکر مصلی نہ چھوڑو، نماز جاری رکھو. اب ذرا تصور کرو نماز ہو رہی ہے، اب اشارہ فرما رہے ہیں نماز جاری رکھو. فرافع ابو بکر یدیہ حمد اللہ علی ما امر بی رسول اللہ من ذلک، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر کہ تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا. اور یہ کر کے پھر مصلی چھوڑ کے ہٹا ہے، پھر بھی نہیں رکے. پھر آقا آگے بڑھ گئے، نماز پڑھائی، جب سلام پھیر دیا، فلم من صرف، یعنی ثم استاخر ابو بکر حتی استوى فی الصف، پھر مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے. آقا وتقدم رسول اللہ فلم من صرف، آپ آقا آگے بڑھے، نماز پڑھائی، جب سلام پھیر لیا تو قال یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، ابو بکر ایک بات بتاؤ، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ کھڑے رہو،
کس نے روکا؟
تو کس نے روکا میرا حکم ماننے پر، کیوں نہیں کھڑے رہے؟ قربان جائیں ابو بکر صدیق آپ کے عقیدے پر. ان کا جواب وہ عقیدے کو بنیاد بناتا ہے، مقام مصطفیٰ کا سبق سکھاتا ہے. آقا نے پوچھا جب میں نے حکم دیا تھا کھڑے رہو تو کیوں کھڑے نہیں رہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، قال یا ابا بکر ما مانا کان تثبت اذ امرتک، کیوں نہیں میرے حکم کی تعمیل کی؟ فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ سرکار پیچھے کھڑے ہو اور میں پشت کر کے آگے کھڑا رہا ہوں؟ ارے نماز خدا کی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے مقام مصطفیٰ. تو آقا نے صحابہ کرام کو سکھا دیا کہ آئندہ کبھی ایسا ہو تو تالیاں نہ بجایا کرو، سبحان اللہ کہا کرو. گویا شریعت کا مسئلہ دے دیا کہ جائز ہے نماز میں اس حد تک ادب کرنا بھی جائز ہے. اور صحابہ کرام کو یہ مقام مصطفیٰ کی معرفت تھی، یہ کس نے آداب سکھائے تھے؟ صحیح مسلم میں آتا، انس ابن مالک روایت کرتے ہیں، میرے آقا کبھی حجامت کرواتے، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلق وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شارة إلا في يد رجل. امام مسلم روایت کرتے ہیں حدیث صحیح، آقا کبھی حجامت کرواتے تو جو نائی تھا نا، نائی ہیئر ڈریسر، حجام، صحابہ اس کا طواف کرتے تھے ارد گرد، جیسے کعبے کا طواف ہوتا ہے. ارے تم حضور کے طواف سے ڈرتے ہو تو حضور دے نائیاں دا بھی طواف کر دے سن، ہائے ہائے
سبحان اللہ،
وہ تو حضور دے نائیاں دا طواف کر دے سن. عقیدہ ایسا بناؤ کہ حضور دے نائیاں تے میراثیاں دا بھی طواف ہوے. اور میں تو عمر بھر کہتا ہوں میں تو حضور کا میراثی ہوں، ہائے ہائے، کبھی میراثی قبول کر لیں،
بڑا درجہ،
کبھی سگ قبول کر لیں، عمر بھر خدا کی قسم، عمر بھر جتنی عمر خدمت کی ہے دین کی اور حضور کے گن گائے ہیں، زندگی میں کبھی اس پوری محنت اور کاوش پر لکھا ہے یا بولا ہوں ایک پیسہ بھی، کوئی ہدیہ نذرانہ، کوئی ایک پیسہ نہیں لیا، حرام جانا ہے. صرف ایک چیز کا منتظر ہوں کہ جب ملاقات ہو قیامت کے دن تو کہہ دے او کتیا اچھی خدمت کی تھی، تیرے نال راضی ہیں، لب مسکرا پڑے اور کہہ دے کہ نوکرا کتیا تیرے تے خوش ہیں، تو چنگی نوکری کیتی ہے، بس ایک مسرت کے لیے زندگی لگا، یہ ہے عقیدہ، یہ مقام مصطفیٰ. حضور کے نائی کے گرد گھومتے تھے کہ ایک بال بھی زمین پہ نہ گرے. بولیے یہ حکم حضور نے دیا تھا؟ یہاں بدعت کا مسئلہ بھی سمجھا دوں، ہر چیز پر ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ رسول کا حکم نہ ہو، نیا کام ہو تو بدعت ہے. اب حضور کا بال بھی گرنے نہ دیں اور وضو کا قطرہ بھی گرنا نہ دیں، اٹھا اٹھا کے چہروں پر ملیں. آقا نے دیکھ لیا، توثیق کر دی تو سنت تقریری بن گئی. یہ سنت تقریری تو بنی بعد میں جب حضور نے منع نہیں کیا، لیکن جب صحابہ یہ کر رہے تھے وہ کس نص شریع پر کر رہے تھے؟ کون سی دلیل تھی قرآن کی؟ یہ کون سا حکم تھا رسول کا؟ نہ قرآن کی آیت نے کہا تھا کہ وضو کا ایک ایک قطرہ جو مصطفیٰ کے پاؤں سے قدموں سے لگے اس کو بھی مل لیا کرو، ایک ایک بال سنبھال لیا کرو اور خالد بن ولید کی ٹوپی میں رکھ لیا کرو اور جہاد. نہ قرآن نے یہ سبق دیا تھا نہ حضور نے فرمایا تھا. سنت تقریری تو بعد میں بنی جب ہو گیا عمل اور حضور نے توثیق کر دی، لیکن جب صحابہ نے کیا کس دلیل شریع سے کیا؟ نہ کوئی نص قرآن تھی نہ نص حدیث. ہاں ایک نص تھی اور وہ نص عشق تھی، وہ نص عشق تھی. اور عشق اور محبت جو ادب سکھاتا ہے، صحابہ نصوص کو نہیں دیکھتے تھے، وہ عمل کر کے ہمارے لیے شریعت کو متعین کرتے تھے. یہ ان کا طریقہ تھا صحابہ کرام کا. اور پھر جب عالم عقیدے کا اور ادب کا یہ تھا کہ مثلا حضرت عباس بن عبد المطلب سے مغیرہ بن ابی رضی روایت کرتے ہیں، امام حاکم اور ابن ابی شیبہ حدیث صحیح کو روایت کیا، رجال صحیح، فرماتے ہیں حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے پوچھا، حضور کے چچا حضرت عباس سے پوچھا، ایما اکبر انت ام النبی؟ اے عباس، تواڑے دونوں چ وڈا کون ہے، آپ بڑے ہیں یا حضور؟ عمر میں کیا مراد ہے؟ عمر میں بڑا کون ہے؟ ادب صحابہ سے سیکھو، یہ مقام مصطفیٰ ہے. حضرت عباس حضور کے چچا جواب دیتے ہیں، فقالا ہو وہ اکبر و منی، بڑے وہی ہیں.
بڑے تو وہی ہیں،
بڑے تو وہی ہیں، بڑے تو آقا ہی ہیں. تو پھر کہنے لگے الا وانا ولدت قبلہ، میں تو جم پہلے پڑھا پیا سا، ہائے ہائے، میں تو جم پہلے پیا سا، ہائے ہائے ہائے، بڑے تو وہی ہیں، میں تو بس پیدا پہلے ہو گیا تھا. ان کے کلمات میں ادب تھا، الفاظ میں ادب تھا، زبان میں ادب تھا، تعلق میں ادب تھا، معاملہ میں ادب تھا، ایمان میں ادب تھا، چلتے پھرتے ہر وقت سراپا ادب رہتے تھے. جب تک اس طرح کا ادب ہم اپنی زندگیوں میں آقا کے لیے نہیں لائیں گے، ہم کسی لحاظ سے بھی صاحب ایمان اور صاحب عقیدہ نہیں بن سکتے. بات کو ختم کرنے کے لیے آخر چیز کہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ شریعت نے منع کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہوگا، اللہ کے سوا کسی کو شریعت نے منع کر دی. پہلی شریعتوں میں تھا تعظیمی سجدے جائز تھے، شریعت محمدی نے حرام کر دیا. لیکن میں اب آپ کو آخری بات ختم کر رہا ہوں، کلائمیکس ہے گفتگو کی، کہ مقام مصطفیٰ صحابہ کی نگاہ میں کیا تھا. وہ ایک کلائمیکس پر تھے، وہ آخری حد پر تھے، ایک بارڈر پر تھے، اور ان کے دل حضور کے محبت اور ادب میں اتنے تڑپتے رہتے تھے کہ وہ کچھ کرنے کو جی کرتا تھا جس کو شریعت روک دیتی تھی. حضرت انس بن مالک روایت کرتے، بہت سی احادیث ہیں، بہت سی، یہ میری کتاب ہے، یہ سب میری اپنی کتابوں میں احادیث میں ہے، ہدایت الامہ، وہ پہلے المنہاج السوی تھی. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں اس طرح، کئی بار اونٹ پاگل ہو جاتے، اونٹ پاگل ہو جاتے انصاریوں کے، وہ حضور کو لے جاتے، آقا علیہ السلام جاتے تو حضور کو دیکھتے ہی پاگل اونٹ سجدے میں حضور کے آگے گر جاتے، پاگل اونٹ سجدے میں گر جاتے. صحابہ نے پوچھا، یار پہلے کہا آقا آگے نہ جائیے، پاگل ہو گیا ہے، یہ ٹکر مارے گا، کاٹے گا. فرمایا نہیں، مجھے نہیں کچھ کرتا. تشریف لے گئے، وہ زمین پہ بیٹھ کے سر رگڑتا ہوا سجدہ ریز ہو گیا. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ پاگل بھی آپ کو پہچانتا ہے؟ آقا نے فرمایا، سوائے ایک بد عقیدے کی ہر کوئی پہچانتا. ارے سوچو، اونٹ پاگل ہو کر بھی مصطفیٰ کے مقام سے آگاہ رہتا تھا. ہم کیسے انسان اور کیسے عالم ہیں کہ ہم عقل مند ہو کر بھی حضور کے مقام کو نہ پہچانیں، اونٹ پاگل ہو کر بھی حضور کی معرفت رکھے. تو اونٹ فلما ناظر الجمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اونٹ نے دیکھا، یہ امام احمد بن حنبل کی مسند کی روایت، امام دارمی کی، طبرانی کی، اسناد حسن، اسناد حسن ہے. جب پاگل اونٹ نے دیکھا اقبال نحوہ حتی خر ساجدن بین یدئی، جھکتا ہوا آیا حضور کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. آقا علیہ السلام نے اس اونٹ کے سر کے بال سے پکڑا، اس طرح پکڑا، یہاں سے ایسے اونٹ کو یہاں سے پکڑ کے مالکوں کے سپرد کیا، جا اس تو کمل ہے، سیدھا ہو گیا. کوئی وظیفہ نہیں پڑا، دم نہیں کیا، مالک کائنات کے، مالک پکڑ کے سیدھا کر دیا، جاؤ کام لو. جب یہ عمل دیکھا، اب سنیے، فقال لو اصحابہ، جتنے صحابہ موجود تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سب آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہاذہ بہیمت لا تعقل تسجد لک، یہ اونٹ، یہ جانور، ان کی عقل ہی کوئی نہیں، بے عقل ہیں، بے شعور ہیں، یہ حضور کو سجدہ کرتے ہیں، یہ حضور کو سجدہ کرتے ہیں. وَنَحْنُ نَعْقِلُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَسْجُدَ لَكَ، ہم عقل و شعور والے ہیں، اجازت دیں ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں. یہ بارڈر لائن پر تھے، ان کے دل تڑپتے رہتے تھے عشق مصطفیٰ میں، ادب مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں، وہ کچھ کر گزرے، شریعت روکتی تھی، کر نہیں سکتے تھے. عرض کیا، اجازت مانگی، آقا اونٹ سجدے کرتے ہیں، بکریاں سجدے کرتی ہیں، عقل اور شعور بھی نہیں، ہم عقل مند لوگ ہیں، آقا اجازت دیں کہ ہم بھی سجدہ کریں. نحن نعقل فنحن احق ونسجد لک. مسند امام احمد بن حنبل، سنن دارمی، طبرانی، حدیث اسنادہ حسن، مقبول حدیث ہے. یا رسول اللہ اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں. قالوا یا رسول اللہ نحن احق بالسجود لک من البہائم، دوسری روایت میں ہمارا حق زیادہ ہے. آقا نے فرمایا، نہیں، میری شریعت میں کسی انسان کو جائز نہیں کہ انسان کو سجدہ کرے، میری شریعت میں منع کر دیا گیا. یعنی صحابہ کرام اجازت مانگتے، حضور منع کر دیتے. مسند احمد بن حنبل کے سوا حافظ ابن کثیر نے ایک اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی، وہاں صحابہ کہتے ہیں اسی طرح، یا رسول اللہ یہ بہائم، تسجد لکل بہائم والشجر، درخت، پودے، درخت اور بہائم سجدہ کرتے ہیں. فنان حق و نسجد لک، ہمارا حق زیادہ ہے کہ سجدہ کریں. آقا فرماتے ہیں، نہیں، یہ شریعت میں اجازت نہیں، منع کر دیتے. امام ابن کثیر لکھتے ہیں، ھذا الاسناد علی شرط سنن، یہ سنن اربع کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح صحابہ کرام، ہر جگہ یہ معاملہ ہوتا، درجنوں واقعہ آتا ہے، صحابہ نے سجدے کی اجازت مانگی. صاحب ظاہر ہے سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ کام سے آپ اجازت مانگ ہی نہیں سکتے تھے. عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے، کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے. جو اجازت مانگتے تھے ادب و تعظیم کے سجدے کے لیے، آقا نے فرمایا نہیں. یہاں تک کہ اگلی حدیث ایک بیان کروں، امام ابو نعیم اور امام مقدسی نے روایت کی، انس ابن مالک راوی ہیں، ایک دن تو یہاں تک آ گیا کہ بکریوں نے سجدہ کیا میرے آقا کو، صحابہ بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. ابھی تک عام صحابہ کی بات ہو رہی تھی، اب سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. قال ابو بکر، یا رسول اللہ انا نحن حق بالسجود لک من ھذہ البہائم، آقا ان بکریوں اور اونٹوں سے زیادہ حق ہمارا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں. ابو بکر صدیق نے حضور کو سجدہ کرنے کی اجازت مانگی، آقا نے فرمایا نہیں. ولو کان یم، آپ کا فرمایا، فقال انه لا ينبغي ان يسجد احد لاحد، میری شریعت میں کسی کو حق نہیں، اجازت نہیں کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے، اگر اجازت دیتا تو عورتوں کو کہتا شوہروں کو سجدہ کرے. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ مقام مصطفیٰ کی معرفت اور عقیدہ عظمت مصطفیٰ پر کیا تھا، اس بارڈر کو کراس کرنے کو جی چاہتا تھا مگر شریعت روکتی تھی.
کیا بات ہے،
شریعت روکتی تھی. آپ اندازہ کریں، بارڈر لائن پہ کھڑے ہیں، بارڈر لائن پہ کھڑے ہیں. یہ عالم تھا عشق اور محبت مصطفیٰ کا، یہ عالم تھا ادب مصطفیٰ کا، یہ عالم تھا معرفت عظمت اور معرفت مقام مصطفیٰ کا. اب ایک عجیب حدیث سنا دوں اختتام سے قبل، اب آپ قابو کر کے بیٹھے. یہاں تک تو صحابہ اجازتوں کی بات تھی، روز اجازت مانگتے حضور روک دیتے، روز اجازت مانگتے حضور روک دیتے. ایک دن کیا ہوا، ابن سنن ابن ماجہ کی حدیث، حدیث صحیح ہے، تمام ائمہ محدثین جو اس کے شارحین ہیں کسی نے نقد و جرا نہیں کی اس حدیث پر. ابن ماجہ کتاب النکاح باب حق الزوج علی المرأة، حدیث کا نمبر 1853، سنن ابن ماجہ 1853، روز صحابہ اجازت مانگتے جب منظر آتا کہ حضور سجدے کی اجازت دے، فرمایا جائز نہیں، شریعت محمدی میں حرام ہے کوئی سجدہ. جب آقا کو سجدہ کوئی نہیں کر سکتا تو پھر آقا کے بعد نیچے ایک امتی کس کو سجدہ کیا جا سکتا؟ حرام ہے، حدیں فکس کر دیں. اب صحابہ دیکھتے کہ روز اجازت مانگتے ہیں نہیں دیتے. ایک دن کیا ہوا، معاذ ابن جبل شام سے آئے. یہ وہ معاذ ابن جبل ہیں، عام صحابی نہیں، جن کو چیف جسٹس بنا کے بھیجا تھا، جنہیں شام کا چیف، اب تھوڑے علم والے کو بنا کے بھیجیں گے شام کا چیف جسٹس. جاتے ہوئے جن سے پوچھا تھا، کیف تقضی یا معاذ، فیصلے کیسے کرو گے؟ قال بکتاب اللہ، قال فإن لم تجد قال بسنت رسول اللہ، قال فإن لم تجد فیما قال ثم اجتہد برائی. عالم فقی معاذ ابن جبل، فقی جن کو قاضی القضاۃ چیف جسٹس بنا کے بھیجا، اس معاذ ابن جبل کی بات بتا رہا ہوں. کوئی عام صحابی نہیں ہے، شام سے لوٹے، انہوں نے دیکھا روز اجازت مانگتے ہیں آقا نہیں دیتے، تو ہر روز رک جاتے ہیں. اب اجازت مانگے بغیر دھڑام سجدہ کر دیا میرے آقا. ہائے ہائے ہائے،
کیا بات ہے.
ارے عقیدہ مقام مصطفیٰ کا صحابہ سے لو، مجھ سے نہ لو، کسی عالم سے نہ لو. ہر ایک کا دیا ہوا غلط ہو سکتا ہے، صحابہ اور اہل بیت کا دیا ہوا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا. احادیث نبوی کا، معمولات صحابہ کا، جو فہم قرآن اور حدیث کا ان کو تھا، وہ کسی اور کو قیامت تک. انہوں نے کہا روز اجازت منگنے ہیں تو حضور روک دیں دیں، روز اجازت منگنے ہیں روک دیں دیں، آج اجازت ہی نہیں مانگتے، دھڑام سجدہ کر دیا. سنا کبھی آج تک؟ بولیے. یہ حدیث میں گھڑ کے لایا ہوں، اب آپ کو کوئی نہ بتائے. میرے ابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ جب مجھے سیاستہ پڑھا رہے تھے بخاری مسلم، تو انہوں نے اس دوران مجھے یہ بات بتائی کہ اوائل زمانے میں ایک مولوی صاحب تھے جن سے انہوں نے ابتدائی صرف و نحو منطق وغیرہ کی کتابیں فنون کی پڑھی. یہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے خود بتایا کہ ان سے جب پڑھتا تھا تو درمیان میں کبھی حدیث کی بات بھی آ جاتی، کوئی کتاب اٹھا لیتا میں، اس میں بزرگ کی شان میں یہ، وہ استاد جو ان کے تھے وہ ایک خاص مکتب فکر کے تھے. میرے ابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے فرمایا کہ جب میں وہ صفحہ نکالتا نا حضور کی شان کی حدیثوں والا، جنگ کی زبان تھی، پنجابی جنگ کے تھے، تو وہ کہتے تھے وہ چھوڑ دے صفحے نو، چھوڑ دے، کیوں اتنے دھاگے وٹے ہوئے نا، مطلب اس کو چھوڑ دے، اگوں پڑھ اگوں پڑھ اگوں پڑھ، جہاں حضور کی شان آتی کہتے دھاگے وٹے ہوئے نہیں تھے، میرے مصطفیٰ کی حدیثیں رد کر دیتے، مگر جو بات الزام اپنا گھر رکھا ہے اس کو اونچا سمجھنا ہے اور قرآن و حدیث کو نیچا کرنا ہے. ایسے خیالات سے توبہ کرو. آج عقیدہ شان مصطفیٰ کا اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ جس عقیدے سے ہو وہ سبق لے کے جاؤ، اس کو ہر جگہ پھیلاؤ. تو حضرت معاذ بن جبل آئے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ کتاب النکاح باب حق زوج علی المرأة حدیث نمبر 1853 کوٹ کر رہا ہوں، 1853. ابن ماجہ گھر جا کے دیکھ لیں. واپس آئے، فلما قدم معاذ من الشام سجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ ابن جبل آئے تو آقا کے سامنے سجدہ کر دیا. قال ما هذا یا معاذ، آقا نے پکڑ لیا، فرمایا معاذ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر دیا؟ قال اتیت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبتاركتهم فوجدت في نفسي ان افعل ذلك بك. آقا میں شام گیا، میں نے دیکھا وہ اپنے بڑے عزت والے بڑے اونچے درجے والوں کو سجدے کرتے ہیں، میں نے عمر بھر دیکھا وہ بڑوں کو سجدہ کرتے تھے، تو آقا کائنات میں آپ سے بڑا کون ہے؟ اس لیے میرے دل میں آیا وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں تو میں آپ کو سجدہ کروں. سجدہ کر دیا. آقا نے فرمایا فقال رسول لا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. خبردار یہ نہ کرنا، اگر کسی کو اللہ کے سوا اور سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورتوں کو حکم دیتا کہ سجدہ کیا کریں. آقا علیہ السلام نے منع کر دیا. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ صحابہ کرام تڑپتے تھے حضور کے مقام کی پہچان، آقا کی عظمت اور رفعت شان اتنی تھی ان کے تصورات میں، عقیدے میں ادب اتنا عظیم تھا کہ بارڈر لائن پہ رہتے، ادھر توحید تھی ادھر عشق مصطفیٰ تھا، بس کراس نہیں کر سکتے تھے. جہاں عشق مصطفیٰ اور توحید کی حدیں مل جائیں اور ایک دوسرے کو نہ توڑیں، وہ مقام مصطفیٰ کا صحیح عقیدہ ہے. شان توحید اور عظمت رسالت کی دونوں حدیں جہاں مل جائیں. لا یبغیان مرج البحرین بینہما برزخ لا یبغیان، اس میں برزخ ایمان ہو، کراس نہ کریں حدیں، جڑی رہیں تاکہ عبد عبد رہے، معبود معبود رہے، خدا خدا رہے، مصطفیٰ مصطفیٰ رہے، مگر دونوں خدا اور مصطفیٰ الگ بھی رہیں شان میں اور جدا بھی نہ ہوں. جب یہ مقام عقیدے میں آ جائے تو پھر آقا علیہ السلام کی اطاعت خدا کی اطاعت، حضور کی محبت خدا کی محبت، حضور کا ادب خدا کا محبت ادب، آقا علیہ السلام کی حرمت خدا کی حرمت، حضور کی بیعت خدا کی بیعت، حضور کی طلب خدا کی طلب، حضور کی رضا خدا کی رضا، حضور کی عطا خدا کی عطا، حضور کا غنا خدا کا غنا، حضور کی قربت خدا کی قربت، حضور کی بے ادبی خدا کی بے ادبی، حضور سے منہ کا پھر جانا خدا سے مرتد ہو جانا. تو گویا عقیدہ اور ایمان کی جو پوری بنیاد ہے آقا علیہ السلام نے جو دی اور صحابہ کرام نے جو ہمیں سکھائی اپنے عمل سے، وہ شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے. اور مقام مصطفیٰ اگر کسی کا اس پر عقیدہ درست نہیں، میں نے بتا دیا کوئی شے، آپ نے بخاری مسلم کی حدیث سن لی، کوئی شے کام نہیں آئے گی، کوئی شے کام نہیں آئے گی. لہذا امت کو چاہیے کہ آج کے دور میں بدقسمتی سے عقائد کی اتنی غلط تشریح ہو گئی، اسی وجہ سے فرقے بن گئے، اسی وجہ سے مختلف فرقوں میں جنگیں ہو گئیں اور امت مسلمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. آقا علیہ السلام کی ذات اقدس امت کو جوڑنے کے لیے،
سبحان
آقا علیہ السلام، حدیث پاک ہے صحیح بخاری میں، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ کہہ رہے ہیں محمد فرق بین الناس ففی روایت محمد الفرق بین الناس، آقا علیہ السلام من اطاع محمد فقد اطاع اللہ ومن اصا محمد فقد اصلى اللہ ومحمد فرق بین الناس وفرق بین الناس. جس نے حضور کا دامن پکڑ لیا اس نے اللہ کا دامن پکڑ لیا، جس نے حضور کو چھوڑ دیا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا. حق اور باطل میں فرق صرف مصطفیٰ کی ذات کا ہے، نیک و بد میں، مومن و کافر کا فرق یہاں سے شروع ہوتا ہے. دنیا اور آخرت کی بخششیں حضور کے عقیدہ صحیح اور حضور کی سچی غلامی اور آپ کی عظمت کی معرفت میں ہے. اس عقیدے کو درست کر لیں، یہ نقطۂ ارتکاز، نقطۂ اتحاد، نقطۂ فلاح، نقطۂ نجات ہے. اسی سے سارے راستے خیر کے نکل آئیں گے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، فالذین آمنوا بہ، جو اس رسول پر اس شان کے ساتھ ایمان لائے، وعزروہ، اور رسول کا کمال درجہ ادب کرے، وناصروہ، اور اس رسول کے دین کی مدد کرے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پھر وہ حضور کے لائے ہوئے دین اور سنت کی اتباع کرے، اسی کو فلاح نصیب ہوگی. سارے گھوم کر مرکز و محور حضور کی ذات ہے، آقا علیہ السلام کی. یہ مبالغہ نہیں ہے زور دینا مقام مصطفیٰ پر، شان رسالت پر، یہ مبالغہ نہیں ہے. اور مبالغہ بھی سمجھ لیں اس وقت ہوتا ہے، بات سمجھ لیں، جب کسی کو اس کی شان سے بڑھا دیا جائے، مبالغہ ہوتا ہے، شان سے بڑھا دیا جائے. ہم امتی آقا کو آپ کی شان سے کون ہوتے ہیں بڑھانے والے؟ حضور کی شان کو تو اللہ نے بڑھا دیا ہے. ہم میں سے کوئی بدبخت ہو گیا، وہ گھٹا تو سکتا ہے اپنے بدبخت قول میں، شان نہیں گھٹے گی، مگر بڑھانے کی جرت کس میں ہے؟ بڑھا تو اللہ نے دیا ہے، جب فرما دیا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ذکر شان کو کہتے ہیں، ذکر کا ایک معنی شان ہے. ہم نے آپ کے لیے آپ کی شان کو بلند کر دیا. اور مطلقاً کہا جو بلندی ہے یہ اضافت کی چیز ہے، کہتے ہیں کہ یہ چیز، یہ چھت اس چھت سے بلند ہے، یہ مکان اس مکان سے بلند ہے، فلاں جگہ اس جگہ سے بلند ہے. بلندی کے لیے موازنہ اور مقابلہ ہوتا ہے کہ اس شے سے زیادہ بلند کر دیا. آقا کی شان کی بلندی میں اللہ رب العزت نے ساری اضافتیں ختم کر دی اور علل اطلاق فرمایا ورفعنا،
لکا ذکرت، کس شے کے مقابلے میں بلند کر دیا؟ کوئی شے شان مصطفیٰ کے مقابلے میں ہے ہی نہیں. جب مقابلہ ہی نہیں تو کیا بڑھانا کیا گھٹانا. ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا. ورفع تو بھی کہہ سکتا تھا، مگر عربی لغت کا اور بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک کہے کہ میں نے کیا تب بھی وہی بات، ہم نے کیا تب بھی وہی بات، مگر جمع کا صیغہ استعمال کر کے ہم نے، وہ زور ڈالتا ہے نفس مضمون میں. جس مضمون پر تاکید اور زور قوت ڈالنی ہو اور سننے والوں کو جھنجھوڑنا ہلانا ہو اور طاقت ظاہر کرنی ہو، ورفعنا، پھر وہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو فرمایا ورفعنا، ہم نے بلند کیا. محبوب کا ذکر، محبوب کی شان. اب یہ ہم نے اس لیے کہا کہ وہ چیلنج کر رہا ہے، اگر ہم سے کوئی بڑا ہے تو گھٹا کے دکھا دے. ہم ہیں بلند کرنے والے، اور ہم نے علل اطلاق بلند کر دی مصطفیٰ کی شان، کہ کسی شے سے مقابلہ نہ رہا. اور جب علل اطلاق بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، اور مقابلے میں کوئی شے نہ رکھی، تو گویا کل عالم خلق سے بھی بلند ہو گئی حضور کی شان، عالم امر سے بھی بلند ہو گئی حضور کی شان، عالم مکہ سے بھی بلند ہو گئی حضور کی شان، سدرۃ المنتہا سے بلند ہو گئی حضور کی شان، عرش مولا سے بلند ہو گئی حضور کی شان، اور عالم لا مکہ سے بلند ہو گئی حضور کی شان، کعبہ قوسین سے بلند ہو گئی حضور کی شان. اس لیے فرمایا کعبہ قوسین او ادنا، ثم دنا سے بلند ہو گئی، فتد اللہ سے بلند ہو گئی، کعبہ قوسین سے بلند ہو گئی، اور فرمایا او ادنا، اتنی بلند کی کہ اس کی کوئی حد ہی نہ رہی. جب رب نے حضور کی شان کی کوئی حد مقرر نہیں کی سوائے ایک حد کے، کہ خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا. وہ خالق ہیں حضور مخلوق، وہ معبود ہیں حضور عبد، وہ محب ہے حضور محبوب، وہ مرسل ہیں حضور مرسل. اس فرق احدیت اور فرق ابدیت کے سوا کوئی اور فرق نہ رہا. سو جو شخص اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کو خدا بنائے وہ بھی کافر، جو رسول کو خدا بنائے، بولیے، وہ بھی کافر، اور جو رسول کو خدا سے جدا بنائے وہ بھی کافر. جدا بنائے وہ بھی کافر. رب نے اودنا کہہ کے حدیں اڑا دی، اور فرمایا کہ علل اطلاق شان بلند ہے. لوگو، بس حضور کو خدا نہ جانو، حضور کو خدا نہ جانو، پر خدا سے جدا بھی نہ جانو. یہ عقیدہ صحیح ہے. جتنی چاہو شانیں بلند کر لو، آپ اور ہم، ہمارے ذہن، ہماری زبانیں، شانیں، تذکرے، الفاظ ختم ہو جائیں، تب بھی حضور کی شان سے کم رہیں گے. ہم نے کیا بڑھانا ہے؟ بڑھا تو صرف خدا سکتا ہے، امتی حضور کی شان کو نہیں بڑھا سکتا. وہ پہلے اتنی بلند ہے. نیچے ہونے والا، جو نیچے ہو وہ اوپر والے کو کیا بڑھائے گا؟ ہائے ہائے ہائے، جو خود نیچے ہے، جو نیچے ہے وہ اپنے سے اوپر والے کو کیا بڑھائے گا؟ ارے اس کی تو دماغ، فہم، علم، ذکر، بیان بھی نہیں پہنچتا اس بلندی پر جس پر پہلے مصطفیٰ ہیں. ہم نے کیا بڑھانا ہے؟ بڑھایا اس نے ہے، اور جس کو خدا بڑھا دے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا. لہذا مقام مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. اس طرح آقا علیہ السلام کے عشق، محبت، ادب، تعظیم، توقیر کے تعلق میں اور مقام مصطفیٰ کی معرفت میں اس طرح جڑ جاؤ، دنیا اور آخرت میں ہر جگہ خیر ہوگی. اس عقیدے میں کمزوری رہ گئی، کوئی شے قبول نہیں ہوگی، ہر شے خوارج کی طرح رد کر دی جائے گی. اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو قبول کرے. میں آخر پہ پھر مرکزی جماعت اہل سنت اور ان کے جملہ قائدین، حضرت مفکر اسلام کو، حضرت پیر سید زاہد علی شاہ صاحب کو، حضرت علامہ احمد نثار بیگ صاحب کو، قاضی عبداللطیف صاحب کو، اور تمام علماء کو، اور اس مجلس، یہ جو مسجد ہے سینٹرل ماسک اور برمنگم، ان کی پوری انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج بڑی خوبصورت مجلس اور محفل ہوئی. اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو، اور ہمیں ہما بوقت حضور کے ترانے گانے میں، حضور کے ترانے اور نغمے الاپنے میں زندگی گزرے. اور قبر میں بھی جائیں تو حضور کے نغمے آلاپیں، اور قیامت کے دن بھی حضور کے نغمے آلاپیں. اللہ پاک اس شان کے ساتھ ہمیں عقیدے کی اچھائی عطا کرے. وما علینا الا البلاغ.